سبسکرائب کریں.
چلیں بھائی, دلہن کے وکیل صاحب کون ہیں؟ ڈیڑھ لاکھ مہر ہے, انسا ایاز, ایسا ہی ہے نا وکیل؟ آپ ہیں, آپ نے اجازت دی کہ انسا ریاض بنت ریاض احمد کا نکاح میں ڈیڑھ لاکھ مہر میں سید عبدالصبور, عبدالصبور نام ہے, عبدالصبور توحید ول سید سعید حیدر سعید رضا, ابے ابا کا نام تو بتاؤ, سعید سعید رضا تو غلط نام بول رہا ہوں تو بولو نا, یہ نام نہیں. تو آپ نے اجازت دی ہے, میں آسان پتہ ہے کیا, آپ نے اجازت دی ان سے نکاح کرا دوں, ٹھیک ہے, یہ سب سے آسان ہے. میں نے بہت سے نکاح ایسے بھی پڑھائے ہیں کہ دلہن کا نام بھی, دلہن چونکہ موجود نہیں ہے نا, اگر موجود ہو پھر تو اشارہ کافی ہے, اس کا نکاح تم سے کرا دیا قبول ہے, یوں ہوتا ہے, نبی ایسے ہی نکاح پڑھاتے تھے. نام جو لیتے ہیں نا یہ ضروری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو نکاح ہوا ہے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے, زوجت کہا, خاتون بیٹھی ہوئی تھی, مرد بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا زوجت کہا, میں نے تمہارا نکاح ہاں اس سے کرا دیا, قبول ہے, یعنی قبول ہے بھی نہیں بولا, انہوں نے بولیا ٹھیک ہے. تو اگر یوں بھی کر دینا تو بھی نکاح ہو جاتا ہے, لیکن آپ نے پورا بولنا ہے قبول ہے, اتنے تکلف کی ضرورت ہے نہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, النكاح من سنتي, وقال, فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب سيد عبد الصبور, سید عبدالصبور توحید بل سید سعید رضا, میں نے ڈیڑھ لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح انسا ایاز بنت ایاز احمد سے کیا, آپ نے اس نکاح کو قبول کیا, جزاک اللہ جی, دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے, مجھے کھانسی بہت ہو رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تا دم حیات نصیب فرما, آپس کے اختلاف, انتشار, لڑائی جھگڑوں, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, دونوں کے خاندانوں میں محبت, الفت اور برکتوں اور خیروں کا ذریعہ بنا. شیطان کے شر سے اللہ دونوں کے خاندانوں کو, اور اختلاف و انتشار سے اللہ دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ بہت مبارک کرے آپ کو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ اتوار کے بیان میں آپ کا نکل لائیو جائے گا, خاندانی ہو گیا. پھر یاد کرنا میں کیسا لگ رہا تھا اس دن. چلیں بھائی, الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اچھا, آپ لوگ اگر تھوڑا وہاں جا کے گلے مل لیں تو بیان میں لوگ ڈسٹرب نہیں ہوں گے. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج, تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ایک سوال کرنے والے نے پوچھا کہ قیامت کب قائم ہوگی, اللہ نے فرمایا کہ عنقریب قائم ہوگی. میں نے اس پہ کافی لمبی بات کی تھی کہ ہمیں تو لگتا ہے بہت دیر ہے, لیکن اللہ کہتے ہیں جب آئے گی تو ایسا لگے گا بہت جلد آ گئی. اور اس عذاب کو کسی سے دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی. پھر اللہ نے بتایا اس دن ایک دن 50,000 برس کے برابر ہوگا. ایک جگہ آتا ہے 1,000 برس کے برابر ہوگا سورہ سجدہ میں. کسی کے لیے 50,000, کسی کے لیے 1,000, کسی کے لیے پلک جھپکنے کے بقدر بھی ہوگا وہ. اور یوم تکون السماء کالمہلی, آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا, آگ کا انگارہ بن جائے گا. وتکون الجبال کالعہن, یہ جو پہاڑ ہیں یہ روئی کے گال, جیسے روئی ہوتی ہے نا دھنی ہوئی, ایسے آپ پھونک مارے ہوا میں اڑتی ہے. اتنے بڑے بڑے کیٹو اور ماؤنٹ ایورسٹ کے پہاڑ یہ ایسے ہوا میں ایسے جھوم رہے ہوں گے, نہیں ہلکے ہوں گے, گرد و غبار بن جائیں گے. اتنا زوردار دھماکہ ہوگا اس کائنات. کہتے ہیں نا دھماکے سے کائنات وجود میں آئی ہے, تو پھٹے گی بھی دھماکے کے ساتھ ہی. جو تباہ ہوگی نا وہ بھی کیسے ہوگی, دھماکے کے ساتھ ہی ہوگی, زلزلہ آئے گا بہت بڑا. تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما, ان ہولناکیوں کے بعد ہوگا کیا, کوئی بھی جگری دوست, حمیم کہتے ہیں کھولتے ہوئے پانی کو, تو جگری دوست کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا بھی سینہ آپ کے لیے ایسا گرم ہوتا ہے, کہتے ہیں نا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا. جگری دوست کو عربی میں کیا کہتے ہیں, حمیم. تو جو جگری دوست ہیں وہ بھی کسی کو پوچھیں گے نہیں, ہر شخص کو کس کی پرواہ ہوگی میری حالت کیا. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی. ماں ہر چیز بھول لیتی ہے, اپنا دودھ پیتا بچہ کبھی بھی نہیں بھولتی, ایسا رشتہ ہوتا ہے ماں اور اولاد کا. لیکن اللہ کہتے ہیں اس کو بھی بھول جائے گی. وتر الناس سکارا, تمہیں لگے گا لوگ نشے میں, وما هم بسکارا, نشے میں نہیں ہوں گے, دماغ معاوف ہو چکا ہوگا. ولیکن عذاب اللہ شدید, اس لیے کہ اللہ کا عذاب کیا ہوگا, بہت سخت ہوگا. تو ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ یہ دنیا اسی طرح کنٹینیو چلتی رہے گی, ہم کھائیں گے پیئیں گے, شادی ہوگی, اولاد ہوگی, انجوائے کریں گے اور گھومیں گے پھریں گے, اسٹیبل ہو جائیں گے اور اسٹیبل ہو جائیں گے. مجھے ہمارے کسی دوست نے بتایا یہ اسٹیبل نہیں ہے, اسٹیبل ہے. کئی دفعہ میں کوئی پنجابی کا لفظ بھی غلط بولا کروں نا تو مجھے بتا دیا کرو. میں پنجابی میں ایک لفظ بہت غلط بولتا تھا, ہون, ہون کی ہو رہا ہے. تو مجھے ہمارے دوست فیصل آبادی ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہون ہوتا ہے, یہ ہون نہیں ہوتا. تو یہ بری بات ہے نا, ایک لفظ کو آپ بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں, وہ اگلے پہ بڑا برا اثر جاتا ہے. تو یہ اسٹیبل نہیں ہے, اسٹیبل ہے یار. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو میں نے بولا ہوا کہ مجھے بتا دیا کرو, تو آپ بھی بتا دیا کرو, وہیں ٹوک دیا کرو آپ یوں کر کے نا, ایکسکیوز می سر یوں ہوتا ہے, اس میں کوئی ایپ کی بات نہیں ہے. اچھا میاں والی میں ہون بولتے ہیں, چلو اچھا ہو گیا. ہون میں تو پنجابی میں سمجھتا تھا, ہون تو پنجابی میں ہون, میاں والی میں ہون. کسی بھی زبان کو جب آپ غلط پڑھتے ہیں نا برا اثر جاتا ہے. ہماری اردو کوئی بگاڑ کے پڑھ رہا ہو کتنا غصہ آتا ہے, کبوتر بول رہا ہوں, کبوتر بولا, وہ کبوتر نہیں ہے. ہاں اب یہ بھی نہیں کہ تجوید قاریوں کی طرح ہو جائے. قاری تو وہ مشہور ہے نا, شیرا ہے شیرا. دکان پہ گیا نا قاری صاحب, کہنے لگے شیرا ہے مٹھائی کی دکان. انہوں نے کہا ہے مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے, نارمل شیرے جیسے ہوتے ہیں اس طرح کا شیر ہے. تو اسٹیبل. اچھا میں نے یہ آپ لوگوں سے ہی سنا ہے اسٹیبل, اس لیے میں غلط پڑھ رہا ہوں تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. ہم تو یہیں سے انگلش سیکھ رہے ہیں نا, جو مارکیٹ میں جو انگلش چل رہی ہے. اور سو اسٹیبلشمنٹ سے بھی لگتا ہے کہ وہ, تو اس کو بھی وہاں سے ادھار لے لیا, تو وہ قیاس کیا. تو لغت میں قیاس نہیں چلتا, زبانوں میں سما چلتا ہے کہ ماہرین کیسے پڑھتے ہیں اس کو. اس میں قیاس نہیں چلتا. جیسے پرو ناؤن ہے لیکن جب اس کو پروننسیشن کہیں گے نا, پروناؤنسیشن نہیں کہتے. تو میں اپنی طرف سے اجتہاد کر کے پروناؤن سے پروناؤنسیشن بناتا تھا. اس نے بتایا یہ پروناؤنسیشن جب ہوگا تو پروننسیشن ہوتا ہے, ناؤن نہیں. تو لغت میں قیاس نہیں چلتا, سمجھتے ہیں. لغت توقیفی ہوتی ہے. توقیفی کا مطلب جیسے اہل زبان پڑھ رہے ہیں آپ کو بغیر کسی کانٹ چھانٹ کے ویسے ہی پڑھنا پڑے گا. اجتہاد نہیں چلتا زبانوں میں. اچھا خیر, تو ولا یسأل حمیم حمیما, اللہ کہتے ہیں کوئی دلی دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. ایسی تباہی اس کائنات پہ آنے والی ہے. یہ اللہ ہمیں بتائے کیوں بتاتے ہیں یہ ساری باتیں. ہم ترقی 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 ہر وقت دماغ میں نا یہ کھوپڑی میں یہ گھسا لیا ہے. گورے کے پاس خوب سمجھ لو ترقی کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. مادی ترقی کی بات کر رہا ہوں. چونکہ گورے کے پاس مادی ترقی کے علاوہ کوئی کام آخرت کو نہیں مانتا تو اس نے ترقی کے ساتھ ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی آ گیا. اسلام ترقی سے نہیں روکتا, ترقی کے سائیڈ ایفیکٹ سے روکتا ہے. ترقی کے ساتھ ایک سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا ہے کہ اس نے ترقی ہی کو مقصود بنا لیا, اسی کو کامیابی اور ترقی نہ ملنے کو ناکامی. جبکہ اسلام نے بھی آپ کو ترقی کا حکم دیا لیکن اس کو لنک کر دیا آخرت کے ساتھ کہ دنیا میں ترقی کرو مگر مقصد کیا ہو, آخرت. اب وہی مثالیں آ جاتی ہیں. آپ کہیں گے یہ اس کے لنک کیسے ہو گیا بھائی, دنیا میں ترقی کا آخرت سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے. دیکھو بار بار ایک مثال دیتا ہوں. بعض حدیثیں انسان ایک دفعہ سنتا ہے اس سے پورے پورے اصول اور بنیادیں کھڑی ہو جاتی ہے. میں نے بچپن میں یہ حدیث سنی تھی, 90s کی بات ہے یہ. 91 میں نے اپنے ٹیچر سے یہ حدیث سنی تھی جب میں مولانا بننے کے لیے مدرسے میں بھی نہیں آیا تھا. اس وقت سے یہ حدیث میرے لاشعور میں بیٹھ گئی ہے اور اس سے مجھے کتنا فائدہ ہوا اسلام کو سمجھنے کے لیے. آپ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی گونج تو نہیں رہی ہے؟ ہمارے استاد حدیث کا درس دے رہے تھے جو بعد میں ہمارے استاد بنے. اس وقت تک مولانا صاحب تھے, مفتی تھے, درس دیا کرتے تھے. میں ان کے درس میں بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا, وہ درخت لگا رہے تھے, آپ نے فرمایا کیا تم درخت لگاؤ گے تو اتنی عمر ہے اس درخت کی کہ تمہیں پھل دے لازمی؟ تمہاری اتنی عمر ہے بھائی, کل مر جاؤ, پرسوں مر جاؤ, اگلے دن مر جاؤ. درخت کم سے کم کھجور کا درخت 5 سال بعد 10 سال بعد جا کے پھل دے گا. صحابی نے کہا پتہ نہیں. فرمایا پھر یہ اتنی لمبی لمبی امیدیں دنیا سے لگا لی ہیں بھائی, درخت کا پتہ ہے نہیں کہ اپنا پتہ ہے نہیں, سامان 100 برس کا پھل کی خبر نہیں. کہتے نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پھل کی خبر نہیں. یہ شعر بھی مجھے کیوں یاد ہوا ہے, اس لیے کہ احمد آباد میں ہمارے رشتے دار تھے, میں بچپن میں ان کے گھر گیا سونے کے لیے تو سونے کی جگہ پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا تکیے پہ, تو مجھے ڈرا دیا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر. میں نے کہا یہ موقع تکیے پہ لکھنے کا نہیں ہے, یہ مسجد میں لکھو یا کہیں خانقاہ میں لکھو یا کہیں اسکول میں لکھو. سونے کی جگہ تو انسان ریلیکس چاہتا ہے نا, ریلیکس ہو جائے. تو آپ نے لکھ دیا تکیے پہ, سونے سے پہلے یہ پڑھ کے آدمی سوئے پتہ نہیں صبح اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا تو نیند آئے گی اس کو. تو ایک واقعہ ہو گیا جس سے مجھے شعر یاد ہو گیا ہے, کیونکہ ایک اہم موقع پہ یہ شعر میں نے سنا ہے. تو وہاں رواج ہے نا خوبصورت ڈیزائننگ سے شعر و شاعری, تکیوں پہ اور دیواروں پہ بھی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ لوگوں کا رواج ہے. تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ایک پل کی خبر نہیں ہے, 100 سال کی سوچ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو درخت لگانے سے میں موٹیویٹ کیا یا ڈی موٹیویٹ کیا؟ بول لو منہ سے, ڈی موٹیو. حوصلہ افزائی کی, حوصلہ شکنی کی؟ حوصلہ شکنی. اس سے پتا چل رہا ہے اسلام آپ کو ترقی سے روک رہا ہے. ترقی میں درخت بھی تو داخل ہے کہ نہیں ہے؟ زراعت داخل ہے کہ نہیں ہے؟ ترقی یافتہ ملکوں کا تو 25% حصہ درختوں سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے, لازمی ہے. ترقی کا ایک عنصر ہے زراعت میں ترقی, باقی چیزیں بھی ہیں. تو ایک ایک جز, حدیثوں میں ہمیشہ جزیات کے ضمن میں اصول بیان ہوتے ہیں. یاد رکھو نبی کو ٹائم 23 سال دیے گیا, 23 سال. تو 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے قانون پیش کرنا تھا نا, تو کیا یہ پوسیبل تھا؟ ابے کیا ہو گیا یار, دیکھو 23 سال ٹائم ہو اور قانون جو مرتب کرنا ہو وہ قیامت تک, ہزاروں سال تک کے لیے, تو یہ پوسیبل ہے 23 سال میں؟ ارے کوئی کنٹری جب وجود میں آتا ہے نا اس کی قانون سازی بھی 23 سال میں نہیں ہوتی, ہوتی رہتی ہے 100 سال تک. ابھی تک پاکستان کا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. آئین بنتا ہے, قراردادیں پاس ہوتی ہیں, اگلی اسمبلی آ کے کہتی ہے اس میں یہ ترمیم کرو, یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط پاس ہو گیا ہم سے, کوٹا اور بڑھا دو, وزرا کا تنخواہ بڑھا دو. بہت ساری چینجنگ ہوتی رہتی ہے, تو وہ اسٹیبل ہوتے رہتے ہیں شیئن فشیئن وقت کے ساتھ ساتھ. آج جس جمہوریت پر یورپ امریکہ پہنچا ہے, آج تھوڑی پہنچا ہے, اس میں 1000 سال کی محنت ہے نا. مارے کھاتے 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 سنبھلتے سنبھلتے یہاں تک پہنچ گئے کہ یار اب سمجھ رہے ہیں یہ بہترین ہے, لیکن اب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں, اس میں مزید چینجنگ کی ضرورت. جبکہ اسلام کا دعویٰ کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے بھیجا گیا, جو نظام قانون آپ کو دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے سوٹیبل ہے. تو قیامت تک کے لیے اصول اور ضابطے بیان کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو کیا 23 سال میں پاسبل ہے یہ؟ نہیں آ رہی بات. پاسبل ہے 23 سال میں؟ ممکن نہیں ہے. کلا. جبکہ اس 23 سال میں آپ نے نکاح بھی کیے, اس 23 سال میں جنگیں بھی ہیں, اس 23 سال میں تجارت بھی ہے, اس 23 سال میں شکست بھی ہے, اس 23 سال میں فتوحات بھی ہیں, عبادت بھی کرنی ہے, بہت سارے کام ہیں. تو اس لیے حدیث میں اس کا جواب دیا گیا اس اشکال کا. فرمایا مجھے پچھلے پیغمبروں پر جو فضیلت دی گئی ہے نا, ان میں ایک فضیلت یہ بھی, اعطیت جوامع الکلم, مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں. بات تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اس کے مفہوم میں پورا سمندر ہوتا ہے. جس کو یہ اصول سمجھ میں آ گیا نا, خدا کی قسم اس کو قرآن اور حدیث سے ویسی محبت ہو جائے گی. ایک میں مثال اکثر دیتا ہوں, اس موقع پہ بھی دوں گا میں, پھر وہ درخت والی مثال کہیں رہ نہ جائے. دیکھو قرآن, میں بہت سوچتا تھا, ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں نا, اصول فقہ, اصول حدیث, یہ اصول جب تک نہیں پڑھتے انسان گمراہ ہوتا ہے. خوب سمجھ لو, اصول فقہ اور اصول حدیث اور اصول تفسیر, دین کے علم کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں. اس کے بغیر کوئی شخص عالم دین نہیں بن سکتا, اور لوگوں کی صحیح رہنمائی قرآن و سنت میں نہیں کر سکتا وہ, باقی کسی خاص چیز میں اسپیشلسٹ بن سکتا ہے, قرآن و سنت میں نہیں بن سکتا. نمبر ایک, عربی گرامر اور عربی زبان. جس کو یہ نہیں آتی نا, اردو یا انگلش کتابیں پڑھ کے عالم نہیں بن سکتا, بہت گمراہیاں کرے گا, حدیثوں کے ترجمے غلط کرے گا. کسی نے غلط ترجمہ کیا اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. جیسے ہمارا خون پیتے رہے نا لوگ, یو تیرو بی واحدۃ, نبی ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. میں جب چھوٹا تھا نا تو بہت آ کے کہتے یو تیرو بی واحدۃ, یو تیرو بی واحدۃ, ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. ہم حیران تھے, یار اتنی واضح حدیث ہے, بعد میں پتا چلا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے اس کا. بھائی عربی میں او ترا یو تیرو کہتے ہیں, جف کو تاک بنا دینا. تو یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہو, ایک رکعت وتر پڑھتے تھے. یو تیرو کا مطلب ہے جف کو, یعنی ایون کو آڈ بنا دینا. تو بواحدتن کا مطلب ایک رکعت کے ذریعے جو پچھلی جف نماز ہوتی تھی یعنی ایون ہوتی تھی, اس کو کیا بناتے تھے؟ آڈ بنا دیتے تھے. تو اب بتاؤ جس کو عربی نہیں آتی وہ تو ترجمے سے گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن آج کل کے اسکالرس کو اکثر کو عربی نہیں آتی, کیونکہ عربی میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. عربی عربوں سے نہیں آ جاتی ہے. سعودی عرب میں آپ 100 سال گزار لو بھائی, وہ عربی نہیں آئے گی جو قرآن و سنت کی ہے. وہاں بھی عربوں کو عربی گرامر پڑھنی پڑتی ہے, قرآن و سنت والی عربی سیکھنے کے لیے, تبھی وہ بھی علماء سے پڑھتے ہیں. تو پہلی چیز ہے عربی, عربی میں مہارت ہو. جو قرآن و سنت والی عربی ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ مراد نہیں ہے میری. نمبر دو, اصول تفسیر, یہ بیس ہے. نمبر تین, اصول حدیث. نمبر چار, اصول فقہ. یہ پڑھنے کے بعد, یعنی تفسیر کے اصول کیا ہیں جو قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے ہیں, حدیث کے اصول کیا ہیں, فقہ کے اصول کیا ہیں. فقہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے جو احکام کا باب ہے نا, مسائل, حلال حرام, جائز ناجائز, اس کو فقہ کہا جاتا ہے. فضائل کی حدیثیں الگ ہیں, فقہ کے بالکل الگ ہوتی ہیں. تو جب تک ان کے بیسک اصول کو ہی نہیں پڑھ لیتا, اور اس اصولوں کے بعد پھر قرآن بھی پڑھے, حدیث بھی پڑھے, پھر فقہ بھی پڑھے, فقہ کے اختلافات جانتا ہو کہ کس کی کیا دلیل ہے, سب کو پڑھا اس نے, امام شافعی کی دلیل, ان کا جواب, یہ ساری چیزیں جب تک کوئی پڑھ نہیں لیتا عالم نہیں بنتا. اصول حدیث میں کیا ہوتا ہے, آج آپ کسی کے سامنے حدیث پیش کرو فوراً منہ سے پھوٹ دے گا ضعیف, ایک دم منہ سے بول دے گا نہیں. اب کون جا کے بیٹھے گا کہ یہ حوالہ بھی دے دے گا, فلاں ضعیف کا ہے, فلاں ضعیف کا ہے تو صحیح کا ہے یا غلط کا ہے؟ آپ کے پاس اصول کیا ہے جس سے آپ فلاں کو پہچانو گے؟ کہنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ لوگ کہہ دیتے ہیں محدثین نے کہا, تو محدثین نے صحیح بھی تو کہا ہے, بہت بعض محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے, بعض نے ضعیف کہا. آپ کے پاس کیا کرائیٹیریا ہے؟ تو یہ چیزیں کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ اصول حدیث میں. تو ان کو اصول حدیث کی ککھ بھی نہیں پتا ہوتی, کیونکہ سب کتابیں عربی میں ہیں. تو اس لیے جب پراپر علم نہ ہونا تو نہ اس کو فتویٰ دینے کا حق ہے, نہ مسائل بتانے کا حق ہے. ہاں کسی چیز میں وہ اسپیشلائزیشن کر سکتا ہے, مناظرے میں, ایتھیزم میں, یا تقابل میں, جو مختلف ادیان کا تقابل ہے اس میں تو ہو سکتا ہے. پراپر شریعت کا علم جب تک اس پروسیس سے نہیں گزرے گا نہیں حاصل ہو سکتا. آگے چلتے ہیں جو بات میں کر رہا تھا. تو اب دیکھو, مجھے اشکال یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, ماں باپ کے سامنے اف بولو مت کرو. ہم اصول فقہ میں یہ پڑھتے تھے کہ جب بھی کوئی قرآن سے، قرآن کی کسی آیت سے یا حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے، مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جائز ہے یہ ناجائز، لوگ کہتے ہیں ایک مسئلہ پوچھنا ہے مفتی صاحب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ۔ تو قرآن یا حدیث سے جب بھی مسئلہ نکالا جاتا ہے تو اس کے چار طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے۔ استدلال کا مطلب اس کی بات سے آپ چار طرح سے نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں عبارت النص۔ عبارت النص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ قرآن نے وہ آیت چلائی ہی اس مقصد کے لیے، شان نزول ہی یہی ہے، بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے تم نے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جیسے ماں باپ کو اف کہنا حرام ہے، یہ مسئلہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن یہی بتانے کے لیے تو لایا ہے کہ اف کرنا جائز بولو نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عبارت النص، نص کی عبارت ہی بتا رہی ہے۔ بعض دفعہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے دلالت النص سے۔ دلالت کا کیا مطلب ہے؟ نص میں یعنی آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن بغیر اجتہاد کے، بغیر ڈیپتھ میں جائے، بغیر زیادہ غور و فکر کیے، ہر انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن نے جو یہ کہا کہ ماں باپ کو اف مت کرو، تو تکلیف سے بچانے کے لیے کہا نا، کیونکہ اف کیا ہے؟ ایک تکلیف کا ذریعہ ہے۔ تو جوتے مارنا بھی اسی آیت سے حرام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب کوئی کہے ماں باپ کو معاذ اللہ تھپڑ مار رہا ہے، مولوی صاحب نے آیت پڑھی ولا تقل لہما افن، ماں باپ کو اف مت کرو، وہ کہہ رہے میں اف تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو تھپڑ مار رہا ہوں، تو ہم کہیں گے بھائی عبارت النص سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ اف نہ کہو، لیکن دلالت النص سے پتا چل رہا ہے کہ تھپڑ مارنا تو بطریق اولا حرام ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلالت النص۔ نہیں آ رہی بات؟ یعنی اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے کہ امام حنیفہ نے بڑی گہرائی میں جا کے مسئلہ نکالا ہو قیاس کر کے، کچھ بھی نہیں ہے، یا امام شافی نے بڑی گہرائی میں جا کے۔ تو ہر آدمی جو کامن سینس رکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا یار اف نہیں ہے تو آگے مارنا پیٹنا کہاں سے جائز ہو گیا۔ تیسری چیز کہلاتی ہے اقتغاء النص، اشارت النص۔ اشارت النص کیا ہوتا ہے؟ اقتغاء النص کیا ہوتا ہے؟ اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ نص میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ نص اس کے لیے چلائی نہیں گئی ہے، مقصد وہ نہیں ہے، نہ بطریق اولا ثابت ہو رہا ہے، لیکن نص میں اس کا الفاظ میں کچھ اس کی طرف بھی دلالت موجود ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے للفقراء الذین احصروا من اخرجوا من دیارہم، جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مکہ میں ان کے مال پر مشرکین مکہ نے قبضہ کر لیا، سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے اب ان کے مال پہ جب قبضہ کر لیا تو کیا وہ اس مال کے مالک ہو گئے؟ امام حنیفہ کہتے ہیں ہو گئے مالک۔ جب کوئی کافر فوج یا اسٹیٹ آپ پر حملہ کرتی ہے اور آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیتی ہے تو وہ آپ کے مالوں کی مالک ہو جاتی ہے، اصطلاح سے ہوتا ہے، ہم جب حملہ کریں تو ہم مالک ہو جائیں گے۔ نہیں آئی میرے خیال ہے بات سمجھ میں؟ اب امام شافی رحمہ اللہ کی رائے اس میں یہ کہ نہیں مالک نہیں ہوں گے، جبکہ امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جب جنگ ہونا کسی قوم سے، جب جنگ نہیں ہے پھر نہیں، آپ امریکہ چلے گئے وہاں کسی گورے کا مال اٹھا کے لے آئے تو یہ اس سے مالک نہیں بن جائیں گے، لیکن میدان جنگ میں جب آپ نے سامنے والے کے مال پہ قبضہ کر لیا، اس کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا، تو مالک کون ہو آپ؟ اسی طرح گورا یا گورے کی میں بلا وجہ گھسیٹ رہا ہوں بےچارے کو، اسی طرح کوئی بھی جب ملک آپ کے ملک پہ چڑھائی کرتا ہے اور آپ کا اس سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور وہ قبضہ کر لیتا ہے اموال پہ تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں تبھی تو علماء نے فتویٰ دیا تھا نا، انگریزوں نے جن زمینوں پہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ، اس پہ گناہ ملے گا لیکن ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی، لہذا اس پہ وراثت کے حکام جاری بولو نہیں ہوں گے، ظلمن قبضہ ہوگا لیکن ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی اس میں، کیونکہ اس سے تو سارا نظام پھر آگے خراب ہو جائے گا نا۔ اب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا، جائیدادیں دے دی، اب ہم کہیں کہ یہ چونکہ ناجائز قبضہ تھا تو یقیناً ناجائز، لیکن ملکیت انہی لوگوں کی ہے تو اب آپ کون تلاش کرے گا؟ ابے یہ پراپرٹی گورے نے جس کو دی ہے تو وہ اصل کس سے لی تھی؟ تو اصل کی طرف جائیں گے تو پورا وراثت کی ساری کا نظام سیٹ اپ کیا ہو جائے گا، یعنی کسی کے لیے کوئی چیز پھر حلال ہی نہیں رہے گی۔ تو امام حنیفہ نے یہ جو مسئلہ نکالا نا کہاں سے نکالا؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ، للفقراء، یہ زکات ان فقیروں کا حق ہے، تو قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے. قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ فقیر. فقیر کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ اور مال نہیں ہوتا، حالانکہ یہ تو بڑی بڑی پراپرٹیاں چھوڑ کے آئے تھے. اس کا مطلب قرآن ان اس پراپرٹی کو ان کی ملکیت میں داخل نہیں کر رہا، تبھی تو فقیر کا لفظ کہا ہے. اب یہ آیت جو چلائی گئی ہے وہ یہ بتانے کے لیے نہیں لائی گئی ہے کہ یہ فقیر ہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے لائی گئی ہے، عبارت النص سے یہ پتا چل رہا ہے کہ زکات فقیروں کا حق ہے. اصل مقصد اس آیت کے چلانے کا یہ ہے. دلالت النص سے پتا چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں دلالت النص سے پتا چل رہی ہوں گی کہ فقیر بہت ساری چیزوں کے مستحق ہوتے ہیں یا ان پر رحم کھانا چاہیے. اشارہ سے پتا چل رہا ہے کہ فقیر جو یہ اس کے لیے آیت لائی گئی نہیں ہے. آیت کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ جو ہجرت کر کے آ گئے وہ اپنے مال سے محروم، ان کا مال ان کی ملکیت سے نکل گیا، یہ مقصد نہیں. لیکن لفظ میں یہ موجود ہے کہ اللہ ان کو فقیر کہہ رہا ہے، اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ پراپرٹیوں کے اب مالک نہیں رہے ہیں. اٹ از کالڈ اشارت النص. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اور ایک ہوتا ہے اقتضاء النص. اقتضاء النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اگلی بات فرض نہیں کریں گے پچھلی ٹھیک ہوگی نہیں. اس کی میں جب چلی پڑا ہے موضوع تو کمپلیٹ کر دوں. آپ بولیں کیا مفتی صاحب اصول فقہ لے کے بیٹھ گئے، اصول فقہ کی باتیں کیا لے کے بیٹھ گئے؟ لیکن اب ایک جگہ ٹھکانے تو لگاؤں نا میں، تاکہ آپ کو پتا چلے یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے منہ اٹھا کے جانا میں نے یہ فلانی کتابیں پڑھ کے اب میں مسائل بتانا لوگوں کو شروع کر دیا میں نے، ایسا نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے اقتضاء النص. اقتضاء النص کا کیا مطلب ہے؟ میں پہلے آسان اس کی مثال دیتا ہوں، پھر قرآن سے مثال دوں گا. دیکھو انہوں نے قسم اٹھا کے توڑ دی، اب ان کے ذمے ہے 10 غریبوں کو کھانا کھلانا، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں 10 غریبوں کو تم کھانا کھلاؤ. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب میری طرف سے آپ 10 غریبوں کو کھانا کھلا دو. اور آسان مثال، ان پر ایک غلام آزاد کرنا واجب تھا، ان پر ایک غلام آزاد کرنا واجب تھا. یہ میرے پاس آئے کہ میرے پاس تو غلام ہے نہیں، مفتی صاحب آپ اپنا غلام میری طرف سے آزاد کر دو. میں نے آزاد کر دیا. اصولی طور پر یہ کفارہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اپنا آزاد کرنا تھا، پڑوسیوں کا آزاد نہیں، لیکن فقہ لکھتے ہو گیا، قسم کا کفارہ ادا ہو گیا. کیوں؟ اقتضاء. اقتضاء کا مطلب یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس عمل کو ہم درست قرار دینے کے لیے کچھ اور چیزوں کو فرض کریں گے. اصل میں انہوں نے ان شارٹ بات کی ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ اپنا غلام مجھے بیچ دو، ٹھیک ہے، مجھے بیچ دو جتنی بھی مارکیٹ ویلیو ہے، اور پھر جب مجھے بیچو گے تو پھر میری طرف سے کیا کر دو، وکیل بن کے آزاد کر دو. تو وکالت بھی ایک عقد ہے اور خرید و فروخت بھی ایک عقد ہے. یا اگر بیچنے کا نہیں ہے تو ہبہ کر دو، گفٹ دے دو مجھے. وہ تو ان کی نیت اور میری نیت پر ہے نا کہ تعلقات کتنے ہیں. بعض دفعہ آپ کوئی کام کر دیتے ہیں، بعد میں آدمی کہتے ہیں پیسے نکال بھائی، اگلا کہ میں تو فری واپس، میں جاؤں میرے دوست ہیں، میں کروڑوں روپے کا غلام تھوڑی تجھے فری میں دوں گا. لیکن یا تو یہاں بے چھپی ہوئی ہے وہ عرف سے ہم فیصلہ کریں گے، یا یہاں ہبا ہے کہ مجھے صاحب میرا اپنا غلام مجھے گفٹ کر دو اور پھر میری ہی طرف سے اس کو آزاد کر دو. تو ہم نے یہ جو گفٹ کو فرض کیا ہے، ہبا کو، یہ کہیں لفظوں میں موجود تھا نہیں، لیکن اس عمل کو درست قرار دینے کے لیے اس گفٹ کے عمل کو، عقد کو ہم نے لازمی فرض کرنا ہے. تو وہ جو گفٹ ہے وہ اقتضاء النص سے ثابت ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن وراثت میں بتاتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وراثت میں وصیت کرتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو لڑکی کی نسبت ڈبل دے دینا. فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک، دو بیٹیاں یا اس سے زیادہ ہوں تو دو تہائی دے دینا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، وورثہ ابواہ، کوئی دنیا سے گیا اور اس کے اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث صرف ابا اور اما ہیں، فلی امہ الثلث، تو اما کو ون تھرڈ دے دینا. ابا کو کتنا دینا یہ اللہ نے بیان بولو نہیں کیا. آپ حیران ہوں گے اللہ میاں نے ابا کا حصہ ہی قرآن میں بیان نہیں کیا. لے بھائی بالکل ایسا ہی ہے نا، لیکن یہ پتا کیسے چلا؟ یہ ایسے پتا چلا، دیکھو اس سے پتا چل رہا ہے ون تھرڈ اما کا ہے تو ٹو تھرڈ کس کا ہے؟ ابا کا. پتا کیسے چلا؟ ہو سکتا ہے بھائی اماں کے علاوہ بھی کسی اور کا ہو، ابا کا کم ہو جائے. نہ قرآن کے پیچھے الفاظ ہیں وارثہ ابا واہ، اس کے وارث صرف اس کے ابا اما ہیں. اگر ہم کسی اور کو بھی دیتے ہیں تو اس کا مطلب پچھلی آیت غلط ہو گئی نا، وارث تو کوئی اور بھی ہو گیا. تو اللہ کہہ رہے وارث جب یہ دونوں ہوں گے، اولاد بہن بھائی نہیں ہے، تو وارث جب یہ دونوں ہوں گے تو اما کا ایک تہائی ہے. اس کو درست کرنے کے لیے پچھلی جو آیت ہے نا کہ وارث ابا اما ہو، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ابا کا دو تہائی ہے، کیونکہ ابا کا دو تہائی سے زیادہ کیا تو اما کا ایک تہائی سے کم ہو جائے گا، ابا کا دو تہائی سے کم کیا تو کوئی اور وارث مارکیٹ میں آ جائے گا، اس کو دینا پڑے گا. جس کو بھی دیتے ہیں وہ وارث ہی تو ہوتا ہے. تو اقتضاء النص کا مطلب کیا ہوا، ان دو آیتوں کو درست کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چیز فرض کرنی پڑے گی، یہی کرنا پڑے گا، ابا کو دو تہائی ٹوٹل ملے گا. اس لیے قرآن نے بیان ہی نہیں کیا، وہ سمجھ میں نہیں آ. تو اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص. تو چار طریقوں سے نص سے استدلال ہوتا ہے. آج کل جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں ان کو ایک طریقہ بھی نہیں آتا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. خیر، اچھا ہم چلتے ہیں آگے اپنے مضمون کی طرف. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اب یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، ولا تقل لہما افن، والدین کو اف بھی علمی اور خوش موضوع میں بھی ختم کر کے آ رہا ہوں. آپ بہت سے لوگ ٹینشن میں آ رہے ہیں، یار یہ کیا مفتی صاحب کس سے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے، کیا ٹینشن میں ڈال دی ہم لوگوں کو. تو ابھی آ رہا ہوں لائن پہ، آ رہا ہوں لائن پہ. تو اب دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے، ولا تقل لہما افن، والدین کے سامنے اف مت کرنا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ اے اللہ، جب دلالت النص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تکلیف بھی نہ پہنچانا، تو اتنی بحث میں پڑھنے کے بجائے تو سیدھا سیدھا اصول یہ بیان کر دیتا کہ والدین کو تکلیف نہ پہنچانا، ضابطہ اور قاعدہ بیان کر دیتا. اس میں اف بھی آ جاتا، چپل مارنا بھی آ جاتا، پھر ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے یہ اتنی لمبی تقریر کرنی پڑتی کہ دلالت النص اور اشارت النص اور اقتضاء النص اور قضاء النص، کچھ کرنا پڑتا. دو اور دو چار کی طرح بات کیا ہو جاتی، اقتضاء النص کے بعد قضاء النص نہیں کچھ ہوتا، اقتضاء النص ہی ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہمیں، سیدھی سیدھی اللہ خود بتا دیتا. تو وہی بات ہے جو میں نے بتائی، نبی کو ٹائم دیا گیا 23 سال کا، سمجھ رہے ہو. اس 23 سال میں ایسے اصول اور ضابطے بیان کرنے ہیں، قیامت تک علماء مجتہدین اس سے مسائل قیامت تک زمانے کے حساب سے نکالتے رہیں. تبھی امام حنیفہ نے مسائل نکالے، امام شافی نے نکالے، امام احمد نے نکالے، امام مالک نے نکالے، پھر ان کے آگے شاگردوں نے اور نکالے، اور اب یہ فقہ کی کتابیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، پھر جدید مسائل آ رہے ہیں ان میں اور اجتہاد ہوتا ہے. تو یہ قیامت تک، تبھی تو دیکھو 1400 سال ہو گئے اسلام، ابھی بھی کیا ہے، لوگوں کی پریکٹیکل لائف میں زندہ ہے. اگر یہ زمانے کے ساتھ چلنے والا نہ ہوتا تو آج پریکٹسنگ مسلمان مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوتے. نام کے مسلمان بھی بہت ہیں تو پریکٹسنگ بھی بہت ہیں دنیا میں، سوٹیبل ہے چل. بلکہ حقیقت یہ کہ صرف یہی چل رہا ہے، باقی کوئی بھی نہیں چل رہا. آپ کہہ سکتے ہو نہیں مسلمانوں کے علاوہ اتنے لوگ چل رہے ہیں، وہ کسی ایک حالت پہ نہیں چل رہے. آپ 100 سال پہلے کا یورپ دیکھ لو، ڈفرینٹ. اس سے پہلے کا دیکھ لو اور ڈفرینٹ. 50 سال پہلے کا دیکھ لو، بالکل ڈفرینٹ. 1990 کا دیکھ لو، ڈفرینٹ. 1990 میں ہومو سیکشولیٹی اللیگل تھی، اس کے بعد اب جا کے ڈفرینٹ. اور 20-30 سال کے بعد آپ دیکھیں بہن بھائیوں کا نکاح بھی یہ لوگ لیگل کر دیں گے. یہ تو کلابازیاں کھا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں آ جائیں گی مارکیٹ میں. 1400 سال پہلے جو اسلام تھا آج بھی کیا ہے، وہی ہے. تو اب میں یہ مثال دوں، اس کو کمپلیٹ کروں. اف کیوں کہا گیا، جو اللہ نے فرمایا نا ماں باپ کو اف نہ کرو، تو اللہ یہی اصول اور قاعدہ بیان کر دیتے تکلیف نہ دو، تاکہ ہم اسی سے چیزوں کو نکالتے رہتے. تو اف کہنے کی کیا ضرورت، اف اس لیے کہا گیا کہ تکلیف میں سب سے کم درجے کی تکلیف اف کی ہوتی ہے. اگر اللہ یہ اصول یوں بیان کر دیتے نا لا کی صورت میں کہ اصل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تکلیف نہ دو، تو اس میں لوگوں کی رائے میں اختلاف ہو سکتا تھا. کچھ کہتے گالی دے رہا ہوں، ماں باپ کو تکلیف اگر ہو رہی ہے تو ہونی نہیں چاہیے، ایسے موقع پہ گالی بنتی ہے، یہ ان کا اپنا ہیڈک ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے بلا وجہ خام خام، یہ تکلیف کی بات تھوڑی ہے، کام انہوں نے ایسا کیا، اگر میں نے گالی دے دی تو کیا ہو گیا. لوگ ایسے کرتے ہیں نا، گورے تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، آپ کو وہ تمام فیسلٹیز اور سہولتیں وہاں مل رہی ہیں، بلکہ زیادہ اچھی مل رہی ہیں. ہر آدمی اشتہار کرتا، اولڈ ہاؤس بنتے، ماں باپ کو پتلی گلی سے نکالتے، بدتمیزیاں کرتے، کہتے یار ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کا ہیڈ ایک ہے، یہ کوئی تکلیف کی ہے تو نیچرل. میں اپنے دوست کو بھی ابے تبے سے بات کرتا ہوں، ابا سے اگر میں نے ابے تبے سے بات کر لی تو کیا ہو گیا، ابا کو میں نے ستار بھائی کہہ دیا تو کیا ہو گیا. اس میں ماڈرن لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، وسیم کیا کر رہے ہو آج کل، इस तरह चल रहा है आजकल। तो इसमें क्या हो गया, डैडी कहना पापा कहना क्यों जरूरी है? तो कुरान ने कह दिया उफ, कितनी हल्की सी तकलीफ होती है ना उफ में। उफ एक नागवारी का कलमा है, पता है आप, जब किसी बात पे आप खुश नहीं होते, आपको नागवार गुजरती है तो आप क्या कहते हैं, उफ। इससे हल्की तकलीफ कोई हो नहीं सकती। अब्बा ने बोला बेटा जा मेरे लिए पानी लेकर। आजकल अब्बा सिगरेट मंगवा रहे होते हैं, पानी तो मंगवाते नहीं है, क्या करें, पानी तो वो खुद उठ के पी लेते हैं। जा पान लेकर आ, गुटखा लेकर आ। आपने कहा उफ, तो कुरान की आयत की क्या कर दी, बोलो। और उफ पता है हर जबान का उफ दूसरे से अलग है, ये तो अरबी का लफ्ज है ना। उसूल फिका में फुका ने लिखा है कि अगर किसी जबान में उफ का कलमा मोहब्बत का हो जाए तो फिर ये नाजायज नहीं है बल्कि सवाब है। यानी लफ्ज उफ को नहीं लेके बैठना, किसी भी जबान में जब किसी के सामने नागवारी का इजहार करने के लिए जो भी हल्के से हल्का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है वो मां बाप के सामने इस्तेमाल करना जायज नहीं है, ये मतलब है इस आयत का। जैसे अब तलाक उमर रतान है ना कुरान में, तलाकें दो मरतबा हैं, दो मरतबा दोगे तो रुजू का हक है, तीसरी के बाद नहीं है। इसका असल मतलब तलाक नहीं है, इसका मतलब है किसी भी जबान में वो लफ्ज जो औरत के निकाह को खत्म करने ही के लिए इस्तेमाल होता है वो दो दफा इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इंग्लिश में डिवोर्स, अब एक आदमी कहता है बीवी को डिवोर्स है, तुम्हें डिवोर्स है, तुम्हें डिवोर्स, तीन दफा कह देता है। वो कहता है कुरान तो कह रहा है तलाकें तीन दफा होंगी तो निकाह नहीं हो सकता, मैं तो डिवोर्स है तीन दफा दी है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तलाक का लफ्ज मकसद नहीं है। तलाक अरबी अरबों के उर्फ में निकाह खत्म करने के लिए तलाक का लफ्ज इस्तेमाल होता था और ये लफ्ज इसके अलावा किसी और माना में इस्तेमाल नहीं होता था। कुछ अल्फाज हैं जो दोनों मानों में इस्तेमाल होते हैं, उनका हुक्म अलग है, लेकिन ये लफ्ज अरबों में था ही बीवी को निकाह से खत्म करने के लिए, तो इससे तलाक का मुराद नहीं है। अब क्यामत तक के लिए आए ना मजहब दीन, तो इसलिए तलाक का तो एक साइन है कि अरबों में कोई लफ्ज, अरबों में जैसे तलाक का लफ्ज निकाह खत्म करने ही के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए अल्लाह ने अब तलाक को हाईलाइट किया। तमाम मुफस्सिरीन क्या बयान करेंगे, भाई मकसद ये है कि सही अल्फाज जो निकाह खत्म करने के लिए होते हैं जिनमें नीयत की जरूरत नहीं होती, वो लफ्ज ही उसके लिए है, तो वो जब भी इस्तेमाल होगा दो दफा के बाद आप रुजू कर सकते हैं, तीसरी दफा के बाद रुजू नहीं कर सकते। इसी वजह से उलमा ने इस्तदलाल किया कि उर्दू में अगर कोई लफ्ज, जैसे लफ्ज हराम, बीवी को कह दिया तुम मुझ पे हराम हो, तो भी इसी वही हुक्म है, यानी तीन दफा बोल दिया तो निकाह क्या होगा, खत्म हो जाएगा। वजह उसकी है कि ये भी पहले जमाने में तलाक के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, दसियों मतलब निकलते थे, अब किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, तलाक के लिए। तो किसी भी जबान में कोई लफ्ज निकाह खत्म करने ही के लिए यूज होगा तो वही हुक्म होगा जो तलाक का, तो बिल्कुल यही मतलब उफ का है। तो मां बाप को अल्लाह ने ये अगर कहते ना तकलीफ ना दो, तो इस तरह से उसूल बयान किया जाता तो उसमें बखेड़े आने का खतरा था। हर शख्स कहता है एक्चुअली ये, मैं एक्चुअली ये, जैसे आजकल टोपी ड्रामे मार्केट में चल रहे हैं, मां बाप के साथ बदतमीजियां हो रही हैं, प्लेटें उठा उठा के बर्तन घर में फेंक रहे हैं और जो है वो चीखते हैं बाप के सामने, बूढ़ा बाप है ना, कमा कमा के उसको बेचारे को नचोड़ लिया। बूढ़ों की जिंदगी बड़ी खराब है यार हमारी सोसाइटी, बहुत सारी जिंदगी बीवी बच्चे बुढ़े को नचोड़ते हैं, आखिर में उसको टिश्यू पेपर की तरह। मेरे पास लंदन से बहुत लोग आते हैं जिनका बुढ़ापा बहुत खतरनाक है, मुसलमानों की बात कर रहा हूं, अंग्रेजों ने तो ये टेंशन लेना ही छोड़ दिया है। अंग्रेज तो कहते हैं बच्चे हमें, हमने अपने माँ बाप को नहीं पाला तो एक्चुअली हमारे बच्चे भी अगर हमें ना पालें तो ये कोई हेडेक नहीं है, हमारा मुकद्दर ओल्ड हाउस है। हमारे चूंकि मुसलमान फैमिलीज वहां जाके रहती हैं, वो इस खुशफहमी में रहती हैं कि हमारा बच्चा चूंकि एक दिन टोपी भी पहनी हुई थी, उसने नहाया भी था, एक दिन जुम्मा पढ़ के आया था, तो ये हमें बुढ़ापे में पालेगा। लेकिन आपको पता नहीं होता आपका बच्चा मॉडर्न बन चुका है, अब वो आपको, आपकी वाइफ अब मॉडर्न बन चुकी है, ठीक है ना। सबकी सब कोई बात नहीं कर रहा, बड़ी बड़ी खानदानी औरतें लंदन अमेरिका में पड़ी हुई हैं भाई, लेकिन जो केसेस मेरे पास आ रहे हैं मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं, तो वो मॉडर्न हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो वो फिर बेचारे, उनका एक ग्रुप बन जाता है बूढ़ों का, वहां बैठ के टाइम पास करते हैं एक दूसरे के सामने बैठ के, घर में इज्जत नहीं मिल रही होती, ये बड़े मसाइल हैं। बच्चों को दीन सिखाओ और बच्चों को ना बचपन से अपने पांव भी दबवाया करो, उनसे घरों के काम भी लिया करो। अगर बचपन में उनको खिदमत की आदत नहीं डाली ना तो दिमाग से निकाल दो, वो तुम्हारी खिदमत करेंगे, तुम सिर्फ खिलाने पिलाने पर जोर लगा रहे हो तो खा खा के। एक नफ्सियाती डॉक्टर का मैं क्लिप सुन रहा था, वो बता रहे थे कि बच्चों को بچوں کو جو ہے نا ان کو سیلف ریسپیکٹ دو, ان کو ان کے اچھے کاموں پہ ان کی تعریفیں کیا کرو اور موٹیویٹ کیا کرو. یہ تصویر کا ایک رخ ہے, یقیناً کرنی چاہیے اچھے کاموں پہ تعریف, بچے کو محبت سے سمجھانا چاہیے, اصل یہی ہے, محبت ہی ہے. لیکن اگر ہر وقت وہ اپنی تعریفیں سنے گا نا, اس سے اس کے اندر اپنی برائی سننے کا حوصلہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی ذہن میں رکھو, اس لیے اعتدال ضروری ہے. اصل محبت ہی ہے, بلا وجہ بچے کو ڈانٹنا مارنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ گدے ہیں, سمجھ رہے ہو, یہ آپ کے گدے ہونے کی علامت. بچہ محبت چاہتا ہے اور اس کو دیکھ کے بھی محبت آتی ہے, تو اپنا گدا ہونا ثابت مت کرو. تو لیکن کہیں ضرورت پڑتی ہے, کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, کچھ پابندیاں ہوتی ہیں, بدتمیزی نہ کرنے دو, اپنے کام خود کرے. 7 سال تک بچے کا یونیفارم ماں پریس کرے گی اور دھوئے گی. 7 سال کا بچہ ہو گیا, بول بیٹا اب اپنے کپڑے خود ہی استری کر لی. ہم تو اپنے کپڑے خود استری کرتے تھے یار, مائیں لگی ہوتی ہیں 8 سال کے بچے کے بھی کپڑے استری کر رہی ہیں, اس کے جوتے بھی پالش کر رہی ہیں. ابے بھائی تو اس کی ماں, یہ تیری ماں ہے یا تو اس کی ماں ہے, اس کو خدمت سکھاؤ, اس کو بولو بیٹا مجھے پانی پلاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالیں, گدا بنا کے رکھیں, لیکن کچھ نہ کچھ کام لینا اس سے شروع کریں. میں باقاعدہ گھر میں جا کے اپنے بچوں سے پاؤں دبواتا ہوں اپنے, لیکن چونکہ چھوٹے بچے ہیں زیادہ بوجھ بھی نہ ہے, تو ان کو بولتا ہوں اپنی مرضی سے جتنی دیر دبانے ہیں دباؤ, ٹھیک ہے, جب تھک جاؤ تو چلے جاؤ, بوجھ نہیں کرتے کہ دباویں ادھر جا رہا ہے, تو تھوڑی دیر وہ ہلیں جلیں گے, پھر شرارتوں میں لگ جاتے ہیں. عادت تو ڈالو کچھ تو, حالانکہ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا پاؤں دبوانے کا, مجھے تو شوق ہی نہیں ہے پاؤں دبوانے کا. تو کبھی بہت تھکاوٹ ہو, کوئی مسئلہ ہو, تو ایک الگ بات ہے. نارملی میں یہ اپنے مریدوں سے بھی یہ کام نہیں لیتا, تو تھوڑی بہت عادت پڑی ہے. وہ بھی ہمارے کے پی کے شاگرد ہیں, وہ نہیں چھوڑتے بھائی, جب کوئی استاد جائے نا وہ بڑی عزت دے, وہ کہ تو پاؤں دبائیں گے ہم, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ بیٹھے. تو پھر تھوڑی بہت جو عادت پڑی وہاں سے پڑی ہے. لیکن اپنے بچوں سے اپنی خدمت بولو کرواؤ, گھر کے کام کاج ان سے لو. تو میں ایک دن گھر میں گیا تو میرا بیٹا بڑا والا جھاڑو لگا رہا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے کہا صحیح چل رہا ہے بیٹا, بالکل ابھی سے ان میں صاحب زادگی اور وہ ایکچولی بچوں کی سیلف اور ٹوپی ڈرامے فرعون بنے گا, صحیح ہے نا, اتنا چھوئی موئی بن جائے گا کسی کام کا نہیں, پھر وہ کھانا سیکھے گا, کھلانا نہیں سیکھے گا. ہماری تربیت کا اسٹائل اور انگریزوں کا بہت فرق ہے, انہوں نے اپنی خدمت تھوڑی کروانی ہے بڑھاپے میں, انہوں نے تو 18 سال کا کر کے مارکیٹ سے چھاٹ, چل بھائی نکل اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم. ہم تو خاندانی لوگ ہیں بھائی, خاندانوں کی شکل میں رہتے ہیں, دادا دادی نانا نانی ساس سسر بہو داماد, یہ سارا سیٹ اپ ہے ہم لوگوں کا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں وہی سیٹ اپ ٹھیک ہے جو وہ چلا رہے ہیں. تو وہ پھر تنہائی کھاتی ہے ان کو بڑھاپے میں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والوں کو تو بڑھاپے میں تنہائی کھائے گی, تو دیواروں کو دیکھ دیکھ کے روتے ہیں. آپ نے بوڑھوں کا انگریزوں کا بڑھاپا نہیں دیکھا, وہاں جاؤ نا جاپان میں جا کے دیکھو ابھی. تو خیر ہم جب گئے ہیں تو میں نے سڑکیں اور ماشاء اللہ ایٹیٹیوڈ سب کچھ دکھایا میں نے, کیا خوبصورت. اور پھر یہاں آ کے میں نے بتایا کہ ابے بڈھوں کو دیکھا ہے ہم نے, 90 سال کا بڈھا 18 سال کی لڑکی کو لے کے گھوم رہا ہے, ہم سمجھ رہے تھے پوتی ہے, پتا چلا گرل فرینڈ ہے. پہلا ہی دن جو میرا اٹلی میں تھا نا, پہلا دن جب میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ, تو بڑی عمر کی عورتیں ٹین ایجر لڑکوں کے ساتھ ہوٹل میں جا رہی ہیں, جیسے ایک 16-17 سال کا ایک لونڈا ہوگا, پپو سا لونڈا, ایک بڈھی سی 70 سال کی خاتون جا رہی ہیں اس لونڈے کو لے کے. میں سمجھا کہ یار ہم بلا وجہ اولڈ ہاؤس ہولڈ ہاؤس, یہ تو ماشاءاللہ ماں بیٹے اور دادا پوتا کتنا اچھا ٹریولنگ کر رہے ہیں. پھر اللہ ماں فرمائے یہ باتیں کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے, پتا چلا یہ کرائے کے لونڈے ہیں جو بوڑھی عورتوں کو ملتے ہیں, باہر کھڑے ہوتے ہیں جا کے کوئی بھی عورت اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوٹلوں میں. یہ یار یہ کلچر ہے, اٹ از کالڈ کلچر, ایسی سڑکوں کا کیا کرنا ہے یار. اگر وہ بوڑھی بےچاری ٹائم پہ شادی ہوتی, اس کی اس کے اولاد ہوتی, آج وہ اپنے پوتے نواسوں کے ساتھ کسی پارک میں گھوم رہی ہوتی, رشتے والے آ رہے ہوتے اس کے پوتوں نواسوں کے, وہ دادی بن کے جو ہے نا دادی سے آشیرواد لیا جا رہا ہوتا دلہن کے سر پہ. ہماری دادی جب دنیا سے, مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی, ہماری دادی جب جس دن انتقال ہوا پورا گھر دھاڑے مار کے رو رہا تھا, اتنی محبت تھی ہم سب کو اپنی دادی سے, کیونکہ وہ ایسا بچوں کے ساتھ انوالو تھی, اتنے پوتے نواسے, کیلا چھپا کے رکھتی تھی ہمارے لیے, ٹھیک ہے نا, والد صاحب آتے جیب خرچی ان کے ہاتھ میں پکڑاتے, کسی پوتے سے زیادہ پیار ہے, کسی سے تھوڑی سی جیلی سی چل رہی ہے ان کی نا, تو نماز پڑھ رہی ہیں مسلح پہ, اللہ اللہ میں لگی ہوئی ہیں, اپنے بچوں میں مشغول, تو تھوڑی بہت غیبتیں بھی چل رہی ہیں, دادیاں تو کرتی ہیں اب کیا کریں, اللہ معاف فرمائے ان کو. جب غیبت کرتی تھی نا بہت, پڑوسیوں کی جب غیبت ہوتی تھی بہت آہستہ آواز سے میری والدہ کو بلاتی, میں نے हम कहते थे कि अम्मा कहते थे हम उनको ना, हम कहते थे ये आवाज वहां थोड़ी जाएगी भाई इतनी दूर तो कैसा गीबत करके अच्छा टाइम नहीं गुजारा, लेकिन वैसे जनरली कितना अच्छा टाइम गुजारा इन लोगों ने, मोहब्बतें मिली, कोई खर्चा नहीं उनके जिम्मे, सारे खर्चे बेटे पोते नवासे उठा रहे हैं, मोहब्बतें अलग मिल रही हैं, और मरने के बाद अब तक दुआएं हो रही हैं। कितने साल हो गए उनके इंतकाल को, मेरे ख्याल 97-96 में हुआ था इंतकाल, दुआएं हो रही हैं, सदका खैरात हो रहे हैं। मैं हर महीने दिया करता था दादी के साले सवाब के लिए, मैंने बंद कर दिया तो किसी को ख्वाब में आई, उनसे बोला कि इसको बोलो कि मुझे गिफ्ट भेजता था वो बंद क्यों कर दिया, इस तरह का ख्वाब आया। मैंने कहा अरे भाई बंद किए ना, ये दोबारा जारी कर दो। कैसा लिंक होता है, मरने के बाद भी लिंक होता है। तो ये एक तस्वीर का मेरा भाई दूसरा रुख है तस्वीर का। और फिर वो जो बूढ़ी औरतों को देखा कुत्ते लेके, तो यहां जो है ना थोड़ा सा अलग और वहां थोड़ा सा, तो हो सकता है मैं जाऊं तो फिर मैं बताऊं ये इतने अच्छे, तो वो अगले बयान का इंतजार किया करें आप। और वो अच्छाई, वो अच्छाइयां बयान करता हूं जो होती हैं, उसमें झूठ नहीं बोलता। सारी बुराइयां थोड़ी हैं, जो तरक्की इतनी कर ली तो कुछ अच्छा भी तो है ना। तो खैर हम कहां किधर से किधर निकल लिए, तो मैं ये कह रहा था कुरान ने क्या कहा, वला तकुल लहुमा उफ्फिन, इनके सामने उफ मत करो। तो अब आपको पता चल गया 23 साल के अरसे में जो वर्डिंग है ना वो बहुत ही सिलेक्टेड अल्फाज हैं जो कानून बयान कर रहे हैं। उफ का लफ्ज इसलिए बोला गया क्यामत तक के लिए दोबारा कोई अगली आयत नाजिल ना करनी पड़े, भाई उफ नहीं करना है बस। अब मां बाप से बड़ा हक किसी का रहा नहीं, और मां बाप में दादा दादी नाना नानी भी बिलिजमा दाखिल हैं। समझते हो कि नहीं समझते? तो हमारे यहां बूढ़े मां हो बाप हो दादा हो दादी हो नाना हो नानी हो पर नाना हो पर नानी पर दादा पर दादी, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं इजमा इन पर। इनके सामने जिल्लत से अपने बाजुओं को क्या करना है भाई, झुका के रखना है, ऑप्शन ही खत्म उफ का। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये है उकीतु जवामे अल कलिम। तो मैं उसी में बता रहा था, अभी हदीस की तशरीह की तरफ आता हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को मना किया दरख लगाने से, है कि नहीं? अब इससे पता चल रहा है भाई इस्लाम आपको तरक्की से क्या कर रहा है, रोक रहा है। लेकिन यहां भी वही है कि टाइम थोड़ा है काम बहुत ज्यादा, तो कुछ मिसालों के जरिए उसूल समझाए जा रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम्पल के जरिए बात समझाई जाती है तो थोड़े टाइम में खोपड़ी में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है, वो बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है। जैसे वो न्यूटन के सर पे सेब गिरा था, एक मिसाल सामने आ गई, उसने कानून बना के पेश किया कि देखो अगर वो सेब की मिसाल ना होती तो न्यूटन समझाता रहता, हम कहते हैं ट्राई करके देखते हैं आप लेटे। तो मिसाल से बात समझ में आ जाती है। तो यहां भी नबी ने एक मिसाल दे दी, लेकिन दूसरी तरफ हदीस में क्या है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जिसने दरख लगाया जब तक चरिन परिन भी खाएंगे, इंसान तो दूर की बात भाई, चरिन परिन भी खाएंगे ना तुम्हारे मरने के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। यहां तरक्की के लिए ऐसा मोटिवेट किया जा रहा है कि ये मोटिवेशन गोरे के पास भी नहीं है। वो तो आपको जो मोटिवेट करेगा वो तो सिर्फ इस दुनिया की हद तक करेगा ना, कहेगा भाई आप दरख लगाएं, एनवायरमेंट सही होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और आप छांव में और फल ऑर्गेनिक चीजें भिंडी ऑर्गेनिक वगैरह वगैरह ये सब बता के आप कहोगे। कब तक कहेगा? जब तक आप 80 साल के नहीं हो जाते, 75 हर आदमी की अपनी अपनी एज है भाई। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गए खत्म मिट्टी। फिर कौम खाएगी, तो कौम खाने का मुझे क्या होगा? कह रहे आपको नहीं होगा, कौम को फायदा होगा, आपके लगाओगे भिंडी आप खाएगी कौन? मुझे पता चल जाए मैं भिंडी इसलिए लगा रहा हूं कि कौम खाएगी, तो मैं तो लगाऊंगी नहीं भिंडी भाई, लगाऊंगा लेकिन इतनी मोटिवेशन नहीं रहेगी। क्या ख्याल है भाई? वो बात नहीं रहेगी यार। चलो दूसरों के लिए भी कर लेता करना चाहिए, कि वो मोटिवेशन नहीं रहती, वो बात नहीं रहती। तो फिर तो आप बस इस दुनिया के लिए दरख लगाओगे और उसका भी कोई भरोसा नहीं है। आप कहोगे तभी जो हमें अंग्रेज तरक्की करते हैं वो तो नजर आ रहे हैं, जो नहीं करते ना वो कहते हैं छोड़ो यार लाइफ को एंजॉय करो, सुट्टा लगा के मर जाओ, वो नजर नहीं आ रहे हमें। स्ट्रगल बहुत होती है। अभी मैं जैसे इस्लामाबाद गया, वहां बड़ी दुनिया के ताजिर लोग आए हुए थे, बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने मोटिवेट किया लोगों को पैसा कमाने के तरीके बताए। अच्छी बात है, पाकिस्तानियों को सिखाओ पैसा कमाने का ताकि हम भिखारीपन से निकलें। लेकिन वहां एक बात ये भी है, वहां तो आप सब वो नजर आ रहे हैं जो कामयाबी जिनके कदम चूम रही है, जिन्होंने यूट्यूब पे चैनल बनाए, टिकटॉक पे और ऊपर चले गए। मैं सोच रहा हूं एक प्रोग्राम ऐसा भी करूं जिन्होंने 5 साल हो गए कह रहे हैं हमारा चैनल ऊपर जा ही नहीं रहा। कल एक बंदा आया मिलने के लिए, कह रहे मैंने इतनी मेहनत की है चैनल को चलाने की और उसमें क्या क्या कंटेंट, मैंने कहा आपका कंटेंट मैयारी नहीं हो, कह रहे हैं सब कुछ करके देख लिया ठीक है ना। तो ऐसे भी लोग हैं बहुत सारे दुनिया में, और ऐसे भी लोग हैं जो सिरे से मेहनत करते नहीं ऊपर पहुंच जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं कर करके फिर भी नहीं आते। हर तरह का माल चल रहा है मार्केट में, हर तरह का माल चल रहा है। तो जिनको मेहनत का फल मिल गया उनको तो मोटिवेशन मिल जाती, जिनको फल नहीं मिला उनको क्या मिलेगा, वो तो मायूस होते हैं। तो उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है भाई, आप इसको आखिरत से जोड़ दो। आप तिजारत कर रहे हो इसलिए ताकि ऊपर वाला हाथ अल्लाह को नीचे वाले हाथ से पसंद है। मेरा मकसद क्या है, अल्लाह की रिजा, खिलाने वाला बनूं, बेकारी ना बनूं। ताजर बन जाओ ठीक है, नहीं बने सवाब मिल जाएगा। फिर मायूसी किस बात की भाई, कहते ना काहे की मायूसी, इंडियन इस तरह बोल रहे काहे की मायूसी। तो टकला हो गया, काहे का टकला बाहर निकल आएंगे, वो जब उम्रा में गंजे होते हैं ना तो इंडियन उसको बोलते हैं टकला। मैं समझता था मजाक उड़ा रहे हैं, पता चला वो इंडियन में कहते ही टकला है। कुछ इंडियन के अल्फाज जो है ना बड़े वक्री टाइप के होते हैं। तो वो कह रहे थे वो टकला होके आ जा, मैंने कहा यार बेचारे को टकला ना कराओ गंजा करा दो। कह रहे थे नहीं, पता चला वो टकला ही इज्जत के साथ कहते हैं उसको। तो काहे के बाल हैं तेरे, टकला क्यों नहीं हो जाता। मैं थोड़ी थोड़ी सीख रहा हूं उनसे, क्योंकि इंडियन बहुत ज्यादा बयान सुनते हैं मेरा, तो उनसे थोड़े से ना हिंदी के अल्फाज में आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहा हूं सीखने की। खैर तो अब क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने के बाद चरिन परिन भी, इंसान तो दूर की बात, एक चिड़िया भी उसमें घोंसला बना के रहेगी ना तो इन जानवर पर भी एहसान करने का सवाब मिलता है कि नहीं मिलता। कुत्ते को पानी पिलाने पर अल्लाह ने बख्शिश की थी, तो एक परिंदा भी दाना खाएगा ये भी सदके का सवाब तुम्हें मिलेगा। तो यहां तरक्की के लिए ऐसी मोटिवेशन मिल रही है हमें कि गैर मुस्लिम तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अब गैर मुस्लिम ने क्या किया, पहली किस्म की तरक्की जिसमें दरख्त से मना किया जा रहा था, नीयत ठीक नहीं थी उनकी, वो दुनिया की हवस की वजह से तरक्की कर रहे थे, और दूसरी तरक्की में दुनिया की हवस शामिल नहीं थी, अपनी और इंसानियत की खिदमत। दूसरी तरक्की को प्रमोट किया जा रहा है, पहली वाली तरक्की को की हौसला शिकनी की जा रही है। ये फर्क गैर मुस्लिम के पास बोलो नहीं है, तभी वो डिप्रेशन में जाते हैं, तभी जब उनको गलत तरीकों से तरक्कियों का भी मौका मिलता है तो बड़ी बड़ी कौमें दूसरी गरीब कौमों का खून चूसना शुरू, जैसे कि दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज ने देखे ना, इराक का खून चूसा, अफगानिस्तान का खून चूसा। तो ये क्या कि ये जो अभी जो इसराइल कर रहा है जो कुछ, ये क्या इंसानियत इसकी इजाजत देती है। आप कह सकते हो इसराइल जुल्म कर रहा है, बाकी तो नहीं कर रहे, तो बाकी चुप बैठे हुए हैं, तो ये जुल्म नहीं है क्या, वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि किस बेस पे कर रहे हो भाई। अगर इंसानियत की खिदमत के लिए तुमने ये तरक्की की है, बम बनाए हैं, तो ये क्या है, उन निहत्तों पर तुम क्या कर रहे हो उनके साथ। तुम लोग कहते हैं उन्होंने पहल की थी, तो पहल जो उन्होंने, ये गलत है, उन्होंने पहल नहीं की है भाई। आप जब किसी के घर पर कब्जा कर लो और वो आपका गरिमान पकड़े, तो आपके गरिमान पकड़ने में पहल तुमने की है। ये कोई बात है यार, ये मुझे और पांचवी क्लास के बच्चे को ये बातें समझ में आती हैं क्या, इन बड़ी ताकतों को समझ में नहीं आ रही होंगी। तो घुन्ने बने हुए हैं घुन्ने, वजह क्या है भाई, तरक्की ही जब मकसद है उसमें आखिरत से लिंक ही नहीं है, तो यही तरक्की आपको हैवान और दरिंदा बना देती है। तो इस्लाम कतन तरक्की से नहीं रोकता भाई, इस्लाम उस तरक्की को क्या करता है कि आपका एक विजन होना चाहिए, और वो एक अल्टीमेट विजन के साथ उसका लिंक होना चाहिए। वो अल्टीमेट विजन है अल्लाह की रिजा, वो लिंक नहीं होगा तो यही तरक्की अजाब बन जाएगी। मुझे तरक्की से एक और बात याद आई, आजकल एक स्कॉलर यूट्यूब पे आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर बाज़ लोग गैर मशहूर होते हैं, नाम लेने से मशहूर हो जाते हैं। मोहतरम की नीयत बज़ाहिर अच्छी मालूम होती है, या शायद गलत नीयत हो, हमें नीयतों का नहीं पता, अपनी इस अपने ख्याल के मुताबिक वो कुरान की खिदमत कर रहे हैं, कुरान को सही करार देते हैं, कुरान जबरदस्त किताब है, इस्लाम जबरदस्त है, लेकिन जो सारी अभी मुसलमानों का तनज्जुल है ना, जो हम पस्ती में जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार मुस्लिम स्कॉलर्स को ठहराते हैं कि इन्होंने कुरान को सही एक्सप्लेन किया ही नहीं है। फिर वो तारीख से जोड़ते हैं कि मुसलमानों में इतने बड़े बड़े साइंसदान पैदा हुए। पता है 400-500 साल ऐसा अरसा इस दुनिया पे गुजरा है कि हर फील्ड में नाम अगर था तो मुस्लिम साइंटिस्ट का, मुस्लिम साइंटिस्ट के अलावा किसी और का नाम ही नहीं था। पूरी दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी, हर जगह मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम किताबें, हमारी यूनिवर्सिटियां, गोरे भीख मांगते थे हमें एडमिशन दे दो। ये 500 साल तो बिल्कुल उरूज का दौर है, लेकिन यह भी कम बयान किया जाता है। उंदलुस की हुकूमत अलग थी, बगदाद की जो रसदगाहें बनी थी پورا بہت ساری ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ابھی تک. اب تنزل کیسے آیا؟ تو ایک اسکالر ہیں آج کل یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی ان مفتیوں نے ان سائنسدانوں کے خلاف فتوے دیے, ان علماء نے دقیانوسی میں کہا کہ اسلام اور سائنس کا آپس کا رشتہ نہیں ہے, انہوں نے ان کو جیلوں میں ڈالا. بالکل جو گیلیلیو کے ساتھ کیا تھا نا پادریوں نے, اس نے کہہ دیا تھا نا زمین گولے تو اٹھا کے اس کو لٹکا دیا, یا لٹکانے کا فیصلہ دیا, پتہ نہیں لٹکایا کہ نہیں لٹکایا مجھے نہیں پتا, لیکن اس کو مارا پیٹا بہت تھا. تو جو کام پادریوں نے سائنسدانوں کے ساتھ کیا وہی مسلمانوں نے اپنے سائنسدانوں کے ساتھ کیا. تو یہ مسلم اسکالرز اور مسلم علماء سائنسی ترقی میں پہلے بھی رکاوٹ تھے, آج بھی رکاوٹ ہیں, جبکہ اسلام تو غور و فکر کا حکم دیتا ہے. قرآن کی بہت سی آیتیں انہوں نے پڑھی, غور و کرو غور فکر کرو, تو یہ تو غور و فکر سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو نیچے لوگوں کی کمنٹس, یار کاش ایسے اسکالر پہلے پیدا ہو جاتے. تو دیکھیں کلمۃ حق ارید بہا الباطل, یہ جو بھی اس طرح کے اسکالر کر رہے ہیں نا باتیں, آپ کو عالم اسلام میں جتنے بھی بڑے بڑے اسکالر علماء گزرے ان سے کٹا رہے ہیں, اکثر ان کی باتوں میں سقم ہوتا ہے, کچھ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے, کچھ مسلم سائنسدان ایسے گزرے جن کے خلاف علماء کے فتوے تھے, لیکن کیا سارے علماء نے فتوے دیے ان کے خلاف؟ نمبر دو, کیا وہ فتوے اس بیس پہ دیے کہ وہ سائنسی ترقی کر رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے کسی کا کوئی باطل عقیدہ ہو؟ میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں آپ کو موجودہ زمانے کے لحاظ سے. علامہ اقبال کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے کہ آج مسلمان ان کو, علامہ اقبال کو سارے مسلمان علماء ہیرو سمجھتے ہیں اور اسلامی تاریخ میں بڑا انقلاب اور یہ وہ. تو کچھ لوگ بولتے ہیں وہ دیکھو مولویوں نے ان کے خلاف کیسے کیسے فتوے دیے. پھر سر سید احمد خان کی مثال دی جاتی ہے, سر سید احمد خان وہ شخصیت تھے جنہوں نے مسلمانوں میں عصری علوم کو لانے کی بڑی کوشش کی اور زبردست کوشش کی, اور یہ ضروری تھی کہ مسلمانوں کو صرف دینی علوم میں نہیں آگے بڑھنا چاہیے, یہ سائنسی علوم تو اصل ہمارے ہیں, گورے نے ہم سے سیکھے ہیں, تو اب ہم کیوں اس میں پیچھے ہٹیں بھائی؟ اب اگر وہ ہمارا امام بن گیا ہے تو بننے تو, اب سیکھ تو لو نا, جاہل کیوں رہتے ہو اس میں؟ اس میں سر سید احمد خان کی بہت زبردست کوششیں ہیں. اور جو علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام تھا اور اس میں تو انہوں نے کہا مجھے اصل تو ہیرو یہاں نظر آ رہے ہیں, یعنی جب تک آپ کے پاس دنیاوی علوم نہیں ہوں گے, سائنٹسٹ نہیں ہوں گے, آپ دنیا پہ کیسے حکومت کرو گے؟ تو بہت اچھی کوشش تھی ان کی, لیکن کیا ہوا کہ ان کے چند نظریات غلط تھے. خود کے منکر ہو گئے وہ, جنات کے وجود کے منکر ہو گئے, جبکہ جنات کا وجود نہ سائنس کے خلاف ہے, فرشتوں کا وجود بھی سائنس کے خلاف نہیں ہے, سائنس اس سے خاموش ہے. تو ان دو تین چیزوں پہ علماء نے ان کی مخالفت کی. اب اسکالر فوراً کیا پیش کر دیں گے, دیکھو ایک پڑھا لکھا سر سید احمد خان پیدا ہوا تھا جو چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں سائنسدان پیدا ہوئے ہوں, مولویوں نے کیسی اس کی ٹانگیں کھینچی ہیں. یار یہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو, اس سے یہ لگے گا کہ یہ مولوی سائنس کے خلاف ہیں, یہ غلط ہے بھائی. سر سید احمد خان کے دو چار نظریات تھے جو شریعت کے متصادم تھے, تو علماء کا حق بنتا تھا, فرض بنتا تھا بھائی آپ کی باتیں باقی باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس میں آپ کیا کر رہے ہو غلط. جیسے ڈاکٹر ہارون یحیٰ, یہ بڑا زبردست سائنسدان گزرا ہے, پتہ نہیں ابھی زندہ انتقال ہو گیا, میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں, بڑی زبردست کتابیں ہوتی ہیں ان کی, ایتھیزم کے خلاف ان کا ایسا جاندار شاندار کام ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. اس وقت جب لوگ زیادہ ایتھیزم کو جانتے نہیں تھے, خدا کے انکار کے غلط ہونے کے انہوں نے بڑے جاندار دلائل ہیں, ڈارون کی انہوں نے دھریاں ادھیڑ دی ہیں, لیکن آپ کو ڈاکٹر ہارون یحیٰ کے خلاف علماء کے فتوے نظر آئیں گے. اب کوئی فوراً کہے یار دیکھو ایک سائنسدان تھا مسلمانوں میں جو کیسے خدا کے وجود کو سائنس کی بیس پہ اس نے ثابت کیا اور ڈارون کو چیلنج کیا, اس کے بخیے ادھیڑ دیے اور مولوی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے, تو فوراً یہ امیج جائے گا کہ مولویوں کو کوئی پڑھا لکھا آدمی بالکل بھی پسند بولو نہیں. تو یہ غلط ہے, آپ جب کسی چیز کی تحقیق کرو ڈیپ میں جاؤ. ڈاکٹر ہارون یحیٰ کی یہ باتیں بہت اچھی تھی, لیکن اس کے ساتھ ان کے کچھ اسلام کے اندر باطل نظریات بھی تھے, جن میں ایک نظریہ جو بہت واضح ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ کچھ ہے ہی نہیں, یہ سب نظر کا دھوکا ہے, یعنی آپ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا ہے نہیں, یہ خیالی دنیا ہے ساری, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک فرقہ پہلے گزر چکا ہے اس مسلمانوں میں. ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ سب خواب ہے, جیسے ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو کچھ ہوتا تھوڑی ہے, دماغ ہے, تو کہنا یہ حقیقت میں بھی دماغ ہی ہے, حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. تو علماء نے کہا اس کی کیا دلیل ہے, حقیقت میں کچھ, یہ حقیقت ہی ہے, کہہ رہے نہیں. پھر وہ قرآن سے کچھ استدلال کرتے, تو اس بیس پہ علماء نے کہا بھائی ان کا یہ عقیدہ کیا ہے, یہ غلط ہے, حقائق ہیں, چیزوں کے حقائق ہیں, خواب ایک الگ چیز ہے, وہ تو خیالی دنیا میں, لیکن جاگتی دنیا میں تو سچی مچی میں ہوتا ہے, اور اگر اس کا امکان بھی ہے کہ ہو سکتا ہے خیالی ہو تو ہو سکنے سے چیزیں ثابت
ہوتی نہیں ہے جب تک دلیل نہ ہو. امکان تو بہت ساری چیزوں کا ہے, امکان کی بیس پہ تھوڑی کہا جائے گا. اس طرح کے اور بھی ان کے کچھ نظریات تھے جو غلط تھے, تو علماء نے اس بیس پر, مصر کے علماء نے بھی اور دیگر علماء نے بھی اس بیس پر ان کے فتویٰ دیا, لیکن ان کی کتابوں سے آج بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو ایسے ہی سر سید احمد خان کی بڑی بہترین کوششیں تھیں. چند باتوں میں علماء کا تو ذمہ داری ہے نا کہ بھائی آپ اپنی حدود سے کیا کر رہے ہیں. اب آپ جنات کا انکار کر دو, جنت جہنم کا انکار کر دو, تو یہ غلط ہو جائے گا. تو ایسا ہی ہے, پہلے بعض سائنسدانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ بعض سائنسدان مسلمانوں میں تھے, لیکن وہ انہوں نے کیا کیا کہ کوئی سائنسی سائنٹیفکلی کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تھی, پھر بھی اس کو قرآن کے اگینسٹ لے جانا شروع کر دیا. اس پہ علماء نے ان پہ رد کیا کہ بھائی یہ تو آپ غلط بات کر رہے ہو. حقیقت یہ ہے کہ 1400 سال میں کوئی ایک ایسا سائنسدان میرے علم میں نہیں گزرا جس کے سائنسی ترقی کی بیس پہ علماء نے اس کا رد کیا اس کے اوپر. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, پہلے زمانے میں عالم دین اور دنیا کے عالم میں فرق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ تو بعد میں انگریزوں کے آنے کے بعد ایسا ہوا ہے, انگریزوں نے جب سارا نظام ہی تلپٹ کر دیا تو علماء نے کہا اب ہم دین کو بچائیں کسی طریقے سے, تو پھر یہ علماء کا لفظ ان لوگوں پہ بولا جانے لگا جو دین جانتے ہیں. ورنہ ماضی میں آپ دیکھو تو علماء کا لفظ جب بولا جاتا تھا اس میں فزکس کے عالم بھی ہوتے تھے, اس میں بایولوجی کے عالم بھی ہوتے تھے, اس میں فلکیات کے عالم بھی اسی میں شامل ہوتے تھے, اس میں ہسٹری کے عالم بھی شامل ہوتے تھے, اس میں قرآن کے عالم بھی, حدیث کے, فقہ کے, سارا مکس ہوتا تھا پہلے. تو جب ایک ہی چھت کے نیچے علماء آپ کو فزکس بھی پڑھا رہے ہیں اور کیمسٹری بھی پڑھا رہے ہیں, وہ فزکس اور کیمسٹری کی مخالفت میں فتوے دیں گے سائنسدانوں کے خلاف. تو کل میں دیکھ رہا ہوں بار نا اس بندے کے کلپ, میں نے وہ کیسر راجہ صاحب کو بھی وہ بھیجا کیونکہ وہ اس چیز میں بڑے ماہر آدمی ہیں. میں نے کہا یار اس کو بندے کو لگام دو, یہ تو ساری دنیا کے علماء سے متنفر کر رہا ہے. ہاں کچھ جاہل ہر جگہ ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چند سائنسدانوں کے خلاف فتویٰ ہے وہ, لیکن ان کی سائنسی ترقی کی بیس پہ نہیں بلکہ ان کے چند باطل نظریات کی بیس پہ. ورنہ نہ علماء پہلے کبھی ترقی میں رکاوٹ بنے تھے نہ آج ہیں. آج جو یونیورسٹیوں میں ترقی نہیں ہو رہی, ہمارے ہاں بڑے بڑے سائنسدان پیدا نہیں ہو رہے, تو یہ الزام علماء پہ جب لگتا جب علماء یونیورسٹیوں کو حرام کہتے یا علماء کے کنٹرول میں یونیورسٹیاں ہوتی اور اس کے پروڈکٹ صحیح تیار بن کے آ نہیں رہی ہوتی. ساری یونیورسٹیاں تو پی ایچ ڈی اسکالرز کے پاس ہیں, پروفیسروں کے پاس ہیں, تو اگر سائنسدان نہیں بن رہے تو اس میں مولوی طارق مسعود کا کیا قصور ہے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ یعنی آپ کے اگر اچھے ڈاکٹر نہیں تیار ہو رہے, اچھے سائنسدان نہیں بن رہے, تو میں نے منع کیا آپ کو؟ میں تو یہاں موٹیویٹ کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں یار ایک درخت لگانے پر جب اتنا ثواب ہے تو زرعی یونیورسٹی میں انجینئر بن جاؤ بھائی. تم اپنے ملک کی پیداوار بڑھاؤ تو ثواب ہی ثواب. میں تو ایک آئی اسپیشلسٹ کے پاس گیا جو آنکھیں کا آپریشن کر رہا تھا, میں نے کہا یار آپ فری میں غریبوں کا علاج کر رہے ہو, یہ تو اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. حدیث میں آتا ہے جس کی آنکھیں چھین لونا اور صبر کرے, اتنا بڑا صبر ہے کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو پتا چلا کسی کو آنکھیں دے دینا اس کا بدلہ بھی جنت کے سوا نہیں ہو سکتا. تو موتیا وہ آپریشن فری میں کر رہے تھے غریبوں کا. ہم نے تو ان کو نہیں کہا کہ آپ کیوں ڈاکٹر بنے, ایکچولی آپ کو تو سیروزے کی جماعت اور چلے میں ہی رہنا چاہیے, سائنسی ترقی اسلام میں ایکچولی بالکل بھی نہیں ہے, آپ چھوڑو اس کے آنکھ میں چورا گھوپ کے نکلو باہر اور صرف تہجد پڑھو, 27ویں رات میں عبادت کرو اور اللہ اللہ کرو اور 5 نمازیں پڑھو اور تہجد پڑھو. نہ 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 بھائی یار آپ تو, میں نے تو اس کو, مجھے تو آنسو آ رہے تھے حقیقت ہے اس منظر کو دیکھ کے, یار کتنی بڑی خدمت کر رہے ہو, فری علاج کر رہے تھے غریبوں کا. تو کوئی کامن سینس ہے یار؟ علماء سائنس کے مخالف ہوں گے, ترقی کے مخالف, اپنی حماقتوں سے تو بیڑا غرق ہوا ہے. اور جو بغداد کی خلافتیں قائم ہوئی, خلافت عثمانیہ قائم ہوئی ہے, ختم ہوئی ہیں, تو جب خلافتیں ہی ختم ہو گئی تو ہم غلام بن گئے, غلام کبھی بھی ترقی نہیں. اب بھیک کا مال ہم کو مل رہا ہوتا ہے وہاں سے, اور پھر حکمران بھی وہیں سے, وہیں کے پالیسیوں سے ہم پہ بنتے ہیں نا, ہمیں تو کچھ بڑھنے ہی نہیں دے رہے یہ لوگ. تو اس میں علماء کا قصور نہیں ہے, علماء نے اپنے آپ کو بچا لیا, شکر ادا کرو. 100 سال بر صغیر میں انگریز ایک ایک مولوی کو پکڑ کے توپ کے سامنے رکھتا تھا, بم سے اڑاتا تھا, خود انگریزوں کی ڈاکومنٹری جا کے دیکھ لو. اس کے بعد بھی علماء نے دین کو بچا کے دکھایا بر صغیر میں. تو تم سائنس اور ٹیکنالوجی بچا لو, ہم تمہیں اس میں اپریشیٹ کریں گے. اور اب تو الحمدللہ مدارس اس میدان میں بھی آ رہے ہیں, جامعۃ الرشید نے تو الغزالی یونیورسٹی بنا لی ہے کہ یار یونیورسٹی بھی ہم چلائیں گے. تو اب جو یونیورسٹیوں کا علماء نے حال دیکھا ہے نا, آزاد چائے والے کا نام سنا ہے؟ میری اس سے ملاقات بھی, بڑا ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا وہ بندہ. اس نے ایک کلپ بنایا ہے ابھی آزاد چائے والے نے, اس میں بولا ہے کہ اپنی بچیوں کو خدا کے لیے یونیورسٹی نہ بھیجو. میں یہ بات بولتا نا آپ کہتے تکیان اسی سکھا رہے ہیں. اس نے کہا وہاں بے حیائی اور کچھ باتیں اس نے نہیں کہ, میں کہتا ہوں چرس بٹ رہی ہے. چرس اگر دو جگہیں پاکستان میں جہاں سے ایک تھانے سے ملے گی چرس آپ کو اور ایک تعلیمی اداروں سے چرس یا کوئی اور نشہ آئس ہو گیا مختلف قسم کے نشے بہترین اڈے بنے ہوئے ہیں پھر یہ کہتے ہیں ہم ترقی کریں گے تو ہم علماء نے ان کو کہا تم سے نہیں ہو پائے گا یہ تمہارے بس کا نہیں ہے لہٰذا اب علماء یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں جامعۃ الرشید نے الحمدللہ الغزالی یونیورسٹی بنائی نا تو آپ دیکھیں گے اور جامعۃ الرشید نے یا اور بھی صرف جامعۃ الرشید نہیں اور بھی بہت سارے مدارس نے دنیاوی علوم بھی دینا شروع کر دیا آپ اس کا رزلٹ تو دیکھو جو علماء کی نگرانی میں چلے ہیں نا اس کے رزلٹ میں اور ان کے رزلٹ میں زمین اور آسمان کا فرق بہت فرق آ رہا ہے اس میں تو اس لیے ایسے اسکالر جو کہتے ہیں نا علماء نے مولویوں نے یہ فتویٰ دیا بھائی نہ سارے مولویوں نے دیا تھا اور نہ سب کے خلاف دیا تھا چند ایک کے خلاف اسپیسیفک چند چیزوں میں دیا تھا ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ بعض ظالم خلیفے تھے بادشاہ تھے کسی سائنسدان سے ان کو کوئی ٹھڑک تھی اٹھا کے جیل میں ڈال دیا اس کو ایسا ہوتا رہا ہے تو عادل بادشاہ ظالم بادشاہ ترقیاں بھی مسلمان بادشاہوں کے دور میں ہوئی تنزل بھی مسلمان بادشاہوں کی یہ تو ہوتا ہے تو اب بھی ہو رہا ہے پہلے بھی ہوتا تھا تو اس کا علماء سے تعلق نہیں ہے تو بنو امیہ کے دور میں بنو عباس کے دور میں بڑی ترقی کی مسلمانوں نے تو کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں بغداد میں اور یہ 1200-1300 سال پہلے کی پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے آیا کرتے تھے کیسا یعنی مسلمانوں نے علوم اور یہ گوروں نے لکھا ہے کہ اگر مسلم سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر ہیں نا کم سے کم 500 سال بعد تو ہمیں لگتے یہاں پہنچنے میں 500 سال کا فاصلہ بچایا ہے تو میں پھر بتا دوں وہ مسلمان سائنسدانوں میں سے چند کے ساتھ سب کے ساتھ نہیں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا بھی ہے تو علماء کا اس میں دخل نہیں ہے چند مولویوں نے دے دیا ہوگا جیسے صاحب کا ایک کلپ آیا تھا نا تو اس پر میں نے بیان کیا تھا یہ بس یہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کسی خاتون اینکر نے پوچھا کہ انڈیا میں ایک مولانا صاحب نے فتویٰ دیا ہے یہ جو ہم ایئرپورٹ میں جب جاتے ہیں نا تو پورا اسکینر نہیں ہوتا یوں ہو جاتے ہیں اسکین ایک اسکینر مشین لگی ہوئی ہے آپ پورے اسکین ہو جاتے ہو کوئی اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے آپ نے جو ہے وہ آثار قدیمہ چھپا کے رکھے ہوئے سب پتہ چل جاتا ہے تو ایک انڈیا کے فلانا مولوی صاحب نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے کیونکہ ظاہر ہے اس میں ایکس رے میں سطر بھی آئے گا آپ کا تو حسن نثار صاحب نے پوری تقریر جھاڑ دی ان مولویوں نے یہ کیا ان مولویوں تو اب ظاہر ہے سیکیورٹی کے لیے تو ضروری ہے نا یہ کیونکہ ایسے واقعات ہوتے ہیں لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں غلط چیزیں تو اسکینر ضروری ہے اسکین کرنا ضروری ہے ورنہ بڑے بڑے حادثے تو نہیں ہو کوئی بم کھا کے چلا جائے اور جہاز میں خود کش گرنیڈ لپیٹا اور چلا گیا اندر ایک مثال دے رہا ہوں ایسا ہوتا نہیں ہے میں سمجھانے کے لیے اور چلا گیا جہاز میں بیٹھ گیا اڑ گیا سب کو اڑا دیا اس نے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سیکیورٹی کے لیے کسی عالم نے ناجائز نہیں کہا اس عمل کو بھائی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے انڈیا کے گاؤں میں کسی مولانا نے فتویٰ دیا حرام تو اینکر نے حسن نثار صاحب سے پوچھا یہ دیکھو فلاں مولوی نے فتویٰ دیا حسن نثار صاحب اللہ ان کو عزت دے میں میرا ان کو ذاتی دشمنی نہیں ہے پورا کلپ پروگرام مولویوں کے خلاف یہ مولوی ترقی میں رکاوٹ ہیں یہ ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں سطر نظر آ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا اب یہ برباد کر دیں گے ارے یار دنیا میں کروڑوں علماء ہیں مفتی ہیں ایک انڈیا کے کسی گاؤں میں کسی نے کچھ بھی پھینک دی آپ اس کو ایشو بنا کر سارے علماء کو یہاں کس عالم نے ہم نے کوئی کہا یہ ناجائز ہے مفتی تقی صاحب نے کہا یہ کسی بریلوی عالم نے یا کسی اہل حدیث عالم نے تو بالکل جیسے حسن نثار صاحب نے یہاں خیانت کی نا ایک کی وجہ سے سب کو لپیٹ دیا ایسے ہی بعض اسکالر خیانت کرتے ہیں کسی نے فتویٰ دے دیا علامہ اقبال کے خلاف کسی بات پہ وہ بھی اس کی شخصیت کے خلاف نہیں اس کو اٹھا یہ مولوی تو اس وقت ان کے خلاف تھے کسی نے فتویٰ دے دیا کسی مسلمان سائنسدان کے خلاف یہ مولوی دیکھو سائنسدانوں کے اب ایک نے دے دیا سارے علماء اس کے ذمہ دار تھوڑی ہیں کوئی بھی اٹھا کے کچھ بھی لکھ دے یہ تھوڑی کہ اب آپ نے کہو کہ ان کی کتابوں سے نکال کے دکھاؤ گے آپ تو یہ مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے اس لیے پروپیگنڈے کی دنیا ہے یوٹیوب اس سے خیر کا کام بھی ہوتا ہے تو پروپیگنڈا بھی دبا کے ہوتا ہے وہ اسکالر آج کل بہت مشہور ہو رہے ہیں تو نیچے لوگوں نے نہ دیکھو واقعی بھائی یعنی دیکھو یہ مولویوں نے تنزل کا ذریعہ ہے علماء پہلے بھی مذہبی اسکالر پہلے بھی جمود کا شکار تھے اجتہاد تو کرتے ہی نہیں تھے اندھے مقلد تھے آج بھی ایسا ہی ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے ترقی میں نہ علماء رکاوٹ نہ مذہب رکاوٹ مذہب تو موٹیویٹ کرتا ہے تبھی مذہب کے آنے کے بعد ترقی ہوئی ہے اور مذہب گیا تو ترقی بھی گئی ہے دیکھ لو نا یونیورسٹی میں مذہب نہیں ہے تو ترقی ہے سٹے لگا کے ترقی کریں گے کیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہا ہے دو چار پڑھ لیتے ہیں وہ اپنی اس پہ پڑھتے ہیں قابلیت پہ اس میں اس کا یونیورسٹی کا کوئی دخل نہیں ہوتا تو ہم کہاں چلے تھے کدھر نکل گئے اب بات کو دو منٹ میں سمیٹتا ہوں جو آیت میں لے کے چلا تھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قرآن قیامت کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے نا یہ اسی لیے بیان کر رہا ہے کہ قرآن اس ترقی کا قائل ہے جو آپ کو آخرت سے جوڑ دے, کیونکہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ ترقی ختم ہو جائے گی, لہذا فنا ہونے والی چیزوں پہ محنت مت کرو. اگر اس ترقی کو آخرت سے جوڑو گے تو جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی تو اس کا رزلٹ تمہیں آخرت میں ملے گا. تم ڈاکٹر بن رہے ہو, میں نے دیکھا ہے ایم بی بی ایس مکمل کیا, مر گئے, محنت ضائع ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لیکن اگر آخرت سے جوڑ دیتے کہ یار ہم اس لیے بن رہے ہیں تاکہ لوگوں کا علاج کریں, بے شک پیسے بھی لیں گے, ایک آدمی حرام چیز کو بھی تو ذریعہ بنا سکتا ہے نا, لیکن ایک مقدس پیشے کو ذریعہ بنائے. آج آپ کو پتا ہے کچھ موٹیویشنل اسپیکر پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں اور کہنے تعلیم حاصل مت کرو, بس دولت چھاپو, دولت چھاپو. وہ جب بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے. اگر وہ ڈاکٹر شروع سے ہی یوٹیوبر ہوتا اور ولاگ بنا بنا کے صرف نوٹ ہی چھاپ رہا ہوتا تو ولاگر جب بیمار ہوتا تو اس کا علاج کرتا؟ آپ کو پتا ہے ڈاکٹر کی محنت بہت ہے, اس کی ارننگ اس کی محنت کے حساب سے نہیں ملتی. یوٹیوبر ایک ٹھمکا لگائے گا کروڑوں روپے کما لے گا, اور اگر وہ لڑکی ہو تو اربوں روپے کما لے گی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک لڑکی گائنی کی ڈاکٹر بن رہی ہے, ایک تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ ہیں ان کو میں جانتا ہوں, انہوں نے اپنی دو بیٹیوں کو گائنی کا ڈاکٹر بنایا. ان کے سامنے ایسا کیس آیا تھا کہ بھی میل ڈاکٹر, انہوں نے کہا یار میں اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بناؤں گا تاکہ جو پردے دار لڑکی ہے نا وہ لیڈی ڈاکٹر سے علاج کریں. بڑا اچھا جذبہ تھا, انہوں نے بنایا. میں ان کے گھر گیا ہوں ماشاء اللہ, بڑا گھر دینی گھرانا ہے, میری بڑی اچھی گپ شپ ہے. ان کا ویژن اچھا تھا نا, ٹھیک ہے بیٹیاں پیسہ بھی کما رہی ہیں لیکن ثواب بھی کما رہی ہیں کہ پردے دار خواتین کو پردے میں ٹریٹ کر سکیں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر ان کا ویژن اچھا نہ ہوتا, کہ کہاں سے بات چل رہی تھی, کدھر کے لیے سمجھنا ہی یہ رہ گئی کوئی, ابے یہ تو ہو گیا نا, یہ ڈاکٹر کی بات کہاں سے آ گئی. ہاں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا, اب انہوں نے اپنی بچیوں کو بنا دیا ڈاکٹر, کیا یوٹیوبر سے زیادہ آمدن ہے ان کی؟ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے یار, میں تو ڈاکٹروں کو دیکھتا ہوں ایسے کتابی کیڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں, پڑھ پڑھ کے خود بیمار ہو جاتے ہیں, پیناڈول کھا کھا کے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ جتنی محنت ہے نا اس کا اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہے, اسٹریس میں الگ جاتے ہیں. سرجن اکثر جلدی مر جاتے ہیں, پتا ہے آپ کو؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ سرجن کی عمر اتنی, انہوں نے کہا یہ آپریشن کے دوران اسٹریس بہت ہوتی ہے سرجن کو, لیکن اس کا آؤٹ پٹ ایک ٹھمکا لگانے والی کو دیکھ لو آپ. یہ خوبصورت سی لڑکی ہو, دو چار اسٹائل میں ٹھمکے مار کے چلا دے, دے مار ساڑھے چار, پیسہ ہی پیسہ, کوئی محنت ہوئی اس کی؟ وہ ٹھمکے بھی اس نے کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے نہیں سیکھے, یوٹیوب پہ ہی سیکھے اس نے. بلکہ ٹھمکا جتنا آڑا ترشا ہوگا نا لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں یار, وہ والے جو مخصوص ٹھمکے وہ تو ہم نے دیکھ لیے, یہ کچھ الگ ہی آیا مارکیٹ میں. اب آپ کو پیسہ 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 ہی سب کچھ ہوتا ہے, عیاشی ہو رہی ہے, اسلام اس کو پروموٹ, جب ایجوکیشن کی بات آئے گی اور پیسے کی بات آئے گی تو پھر ایجوکیشن کو اسلام ترجیح دیتا ہے. علم ہے بھائی, اس سے پبلک کو زیادہ فائدہ ہے. تو یوٹیوبر جو کہتے ہیں نا پیسہ کماؤ, بچوں کو اسکول نہ بھیجو, بچوں کو یونیورسٹی نہ بھیجو, پڑھائی کے لیے نہ بھیجو, چرچ کے لیے تو ہم بھی کہتے ہیں مت بھیجو, پڑھائی کے لیے بھیجو. آپ آج کل پڑھائی کے لیے جا نہیں رہے, سیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں, تو وہ رزلٹ کیا نکلے گا؟ جب تم کل بیمار ہو گئے تم نے بھی تو اس سے علاج کرنا ہے نا. تو ایک یوٹیوبر کی نیت ٹھیک نہیں ہے, پیسہ ہی پیسہ مقصد ہے تو مر جائے گا تو ختم فنش. نیت ٹھیک ہے, آپ ایک اچھی فیلڈ میں گئے, لوگوں کو اچھا سکھا رہے ہیں, مر بھی گئے کوئی بات نہیں بھائی. آپ نے جو اب جو ان لیڈی ڈاکٹروں نے جو علاج کیا ہوگا ایمانداری کے ساتھ, بہت سی لڑکیوں کو آپریشن سے بچا لیا ہوگا, کیونکہ دو نمبر ڈاکٹریں تو فوراً آپریشن کر دیتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے, جو خدمت کی. تو آپ دیکھو یہ ختم تھوڑی ہو رہا ہے, قبر میں جا کے بھی ثواب, جو ٹھمکا لگایا اس کا پیسہ آیا, یاشی ختم, قبر میں عذاب ہے. اور جس نے میڈیکل سائنس میں ترقی کر کے علاج کیا, دنیا میں اتنا پیسہ نہیں ملا لیکن اس نے جو اگر نیت اچھی تھی, ایک لامتناہی دروازہ قبر میں اپنے لیے کھول لیا ہے. اب جو قبر کو مانے گا تو اس کی سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی, جو نہیں مانے گا اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اللہ یہ جو قیامت کی ہولناکیاں بیان کر رہا ہے نا, یہی بتانے کے لیے کہ سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے بھائی, اصل کیا ہے؟ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کے بعد تھوڑی دیر مسائل کا سلسلہ ہوگا. یہ سوال پوچھا ہے جی, مفتی صاحب دوسری شادی کا خواہاں ہوں, پہلی بیوی کی بھی اجازت ہے, آپ سے تعاون درکار ہے. آگے اپنا نمبر دیا ہوا ہے. بھائی جان میں یہ کام نہیں کرتا, میں لوگوں کی شادیاں نہیں کراتا, میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں انسانیت کی خدمت کر لو. آپ علماء نے لکھا ہے کہ ایک عالم دین اگر سبیل کھول کے بیٹھ جائے کہ لوگوں کو پانی پلاؤں گا میں, تو اس میں ثواب کے بجائے اس کو گناہ ملے گا, اس لیے کہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے.
تو آپ نے جو علم حاصل کیا آپ اس کو فوکس کریں, اس کو وہ جو علم کی پیاس ہے وہ لوگوں کی بجھائیں آپ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب ایک ڈاکٹر ہے, اب لوگ کہتے ہیں نہیں علماء کو تو چاہیے یہ کریں, سبیلے کھول کے بیٹھے. کوئی ڈاکٹر کو کبھی یہ مشورہ نہیں دے گا. اب ایک ڈاکٹر نے ایم بی بی ایس کیا, کسی بھی خاص فن میں اس نے اسپیشلسٹ بنا وہ اس فیلڈ کا, اب وہ لوگوں کا کینسر کا علاج کر سکتا ہے. آپ اس کو مشورہ دو گے کہ وہ مٹکا لے کے بیٹھ جائے اور پیاسوں کو پانی پلانا شروع کر دے؟ لوگ کہیں گے اس کو میں کسی کو بھی بٹھا دو یار, تم جس فیلڈ کے ماہر ہو اس میں ہر ایک تھوڑی ماہر ہوتا ہے. تو اسی طرح بھی دین کا علم کا ایک شعبہ ہے, واعظ و نصیحت ہے, فتویٰ ہے, تحقیقی کام ہے, تبلیغی اسفار ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں پھر ولاگنگ بھی نہ کیا کریں مفتی صاحب, وہ بھی آپ پہ سوٹ نہیں کرتی. تو ولاگنگ مجھ پہ سوٹ نہیں کرتی, یقیناً نہیں کرتی ہوگی شاید, لیکن کچھ فارغ وقت میرے تفریح کا بھی تو ہوتا ہے نا, تو اسی کو میں کیمرے میں بند کر دیتا ہوں. الگ سے میں اس کے لیے سفر نہیں کرتا, کچھ کام ویسے ہی کر رہا ہوتا ہوں تو چلو یار میں نے بھنڈی لگائی ہے, ابھی اپنے شوق سے لگوائی بھی ہے, تو اس کی میں نے ویڈیو بنا لی تاکہ لوگوں کو ایک موٹیویشن مل جائے. تو وہ ضمناً کام ہو رہے ہیں. تو ایسے ہی کبھی کبھار کسی کا رشتہ بھی کرا دیتا ہوں میں, اتفاق سے ہو گیا, چل بھائی آیا ہوا تھا, اس نے کہا چل بھائی اس کو پہنا دیا, اس کو پہنا دیا. تو اگر ویڈیو میں آ جائے تو یہ تھوڑی کہ اب مفتی صاحب شادیاں کراتے ہیں اور اس کی ولاگنگ کرتے ہیں. تو جو کام ہمارا ہے نا ہم کو اسی میں رہنے دینا چاہیے کائنڈلی, دوسرے کاموں میں ہمیں مت الجھائیں. اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کیا جا رہا ہے آپ اس کی ادھر کرا دیں اس کے, بھائی ایسا نہیں ہوتا, بڑے مسائل ہیں, پتہ نہیں کون کون اٹھ کے آتا ہے, ہمیں کیا پتا صحیح ہے, دو نمبر ہے, ایک نمبر ہے, پھر آگے شادی ہو گئی, وہ دو نمبر لڑکی نکلی, وہ ایک نمبر لڑکی, ایک نمبر کو دو نمبر مل گیا. تو یہ اتنے بکھیڑے ہیں, لوگوں کی ایک عادت ہے. آپ کسی کا کام بنا دو نا, مشورہ دو اس کو یا اس کی مدد کرو, کام اچھا نکل گیا تو آپ پہ نہیں ڈالے گا, بولے گا میں نے کیا ہے, اور بگڑ گیا تو بولے گا انہوں نے کروایا تھا یہ. تو آگے بیسیوں مسائل ہیں, پھر ایک لائن لگ جائے گی. تو جو کام جس کا ہے اسی کو ساتھ. حالانکہ میں اس کے ذریعے پیسہ کمانا چاہوں کروڑوں روپے کما سکتا ہوں, نوٹ چھاپنے کی مشین بن سکتا ہوں میں, کیونکہ میں 2005 سے شادیوں میں بیان کر رہا ہوں. مجھے کتنے لوگوں نے کہا آپ شادی دفتر کھولیں, آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف دو گھنٹے آفس میں بیٹھے ہیں آپ, اتنا پیسہ آئے گا. میرے نام پہ لوگوں نے پیسہ کما لیا اس فیلڈ میں آ کے, اتنا پیسہ آئے گا. صرف جو فارم فل کرنے کی جو رجسٹریشن فیس ہی 1000-1500 روپے کم سے کم ہوتی ہے. تو میرے پاس آپ کیا کیا خیال ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ رجسٹریشن کروائیں گے میرے پاس, ان کی شادی ہونا اور رجسٹریشن فیس سے یہ ٹھیک ٹھاک آمدن ہو جائے گی. پھر آگے کروانے کے, پھر جو شادی کروا دی تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 10-10 لاکھ بھی لوگ لے رہے ہیں, اور پھر میری بات بھی لوگ سنتے ہیں. اگر میں کسی کو مشورہ دوں اس سے کر لو, اگر میرا کھانچا کھلا ہوا ہو, وہ لوگ مشورے کو بھی اہمیت دیتے ہیں. تو ہم تو نوٹ چھاپنے کی مشین بنے ہوتے ہیں. لیکن وہی بات ہے یار, اگر ہم نے علم دین اس لیے حاصل کیا تھا کہ نوٹ چھاپنے کی مشین بننا ہے, تو اپنے جو کام ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے, جو ہماری فیلڈ ہے. سمجھتے ہو؟ تو جو جس کی فیلڈ ہے اس میں, تو شادیاں کرانا ہمارا نہ کام ہے نہ ہمیں پہ, یہ مجھے تو سوٹ نہیں کرتا, یہ اچھا بھی نہیں لگتا, کہ یہ زنانہ کام لگتا ہے, یہ زنانہ لیڈیز والا کام. تو یہ عورتیں اس میں بڑی ماہر ہوتی ہیں, وہ جا کے ادھر کی ادھر پہنا دی اس کو ادھر, وہ اس کو گھروں کا پتہ ہوتا ہے, کون بھاگی ہوئی ہے, کون بیٹھی ہوئی ہے, کس کا کس سے چکر چل رہا ہے, سب پتا ہوتا ہے ان کو. تو یہ خواتین پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے. دفتر کھولیں خواتین, لوگوں کی شادیاں کرائیں, پیسہ بھی کمائیں, ثواب بھی ملے گا ان کو, ثواب بھی ملے گا اس پہ انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. مرد بھی کرتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, مرد بھی کریں یہ کام, لیکن یہ علماء پہ میرا خیال ہے سوٹ نہیں کرتا یہ کام. مردے نہلانا ہو گیا, یہ سب اسی میں سے تعلق ہے ان چیزوں کا. حضرت عمر جب خلیفہ تھے, حضرت کیا فاقوں میں زندگی کیوں گزاری, جبکہ حدیث میں تو آتا ہے اگر اللہ نے دیا تو اس کا اظہار بھی ہو جاتا. تو بھائی حضرت عمر کو اللہ نے بہت تھوڑا دیا تھا, کیونکہ جو دیا تھا وہ سارا صدقہ کر دیتے تھے, بیت المال سے اپنی تنخواہی بہت کم رکھی ہوئی تھی, تو اس لیے وہ فاقوں میں تھے. جب اللہ دے تو پھر ظاہر کرے نا, جب اللہ نے دیا ہی نہیں ہے, رزق میں تنگی دی ہے, تو پھر کیسے ظاہر کرے گا وہ. تو انہوں نے اس پہ گزارا کیا. امام ابو حنیفہ کے مقلد اگر سب سے زیادہ ہیں تو چاروں اماموں میں, تو پھر رف الدین کرنے والے زیادہ کیوں ہیں دنیا میں؟ یہ بات غلط ہے, رف الدین نہ کرنے والے دنیا میں زیادہ ہیں, صحیح ہے نا؟ پورا بنگلہ دیش کی آبادی, انڈیا کے مسلمانوں کی آبادی, پاکستان کی آبادی, پورا افغانستان, ایران میں جتنے حنفی ہیں, اور یہی آبادی بہت کراس کر جاتی ہے. 1 ارب تو خالی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما میں گیا ہوں, ٹوٹلی 100% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, ایک بھی ایسا نہیں ہے جو غیر حنفی ہو. یہ سب وہ جگہ ہے جہاں قدیم اسلام آیا. اسی طرح میں بخارا گیا, سمرقند گیا, ازبکستان گیا, پھر ترکی, ٹوٹلی حنفی ہے, اللہ یہ کہ بارڈر جو شام کا, پھر شام میں آدھے حنفی آدھے شافی ہیں, تو یہ پوری تعداد اگر ملا کے دیکھی جائے نا, کیونکہ ہماری ٹریولنگ جو ہوتی ہے زیادہ تر سعودی عرب ہوتی ہے عام لوگوں کی, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ رفع الیدین کرنے والے زیادہ ہیں. یہ پھر بھی میں بتا دوں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں, اگر رفع الیدین کرنے والے زیادہ بھی ہوں تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں, یہ تو لوگوں نے اس کو ایشو بنا لیا. ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں رائے ہیں صحابہ تابعین سے دونوں چیزیں ثابت ہیں, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ علماء کو الجھاتے ہیں, اور لوگ بھی نہیں یہ مذہبی اسکالر جو منجن بیچ رہے ہیں نا, یہ لوگ الجھاتے ہیں ان چیزوں میں. ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ بات غلط ہے. اچھا ایک جگہ میں نے کہا نا کہ 50% سے زیادہ لوگ امام حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں, تو کتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے. کسی نے کمنٹس کیے کہ 50% ہونا کوئی حق کی علامت نہیں ہے اکثریت کا ہونا. دیکھو 50% لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں, 30% امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں, آپ تو ان کو بھی غلط کہتے ہو, کیونکہ آپ کو ابو حنیفہ سے چڑ نہیں ہے, آپ کو تو اس سے چڑ ہے کسی مجتہد کو فالو کیوں کر رہے ہیں, اصل تو چڑ آپ کو اس سے ہے. ابو حنیفہ کو تو آپ بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں, چڑ یہ ہے آپ کو کہ ایک فقہ کو فالو کیوں کر رہے ہیں. تو اب 50% ابو حنیفہ کو, 30% امام شافی کو, اور 17% امام مالک کو, اور 2% امام احمد بن حنبل کو, 1% باقی رہ گئے ہیں جو ڈائریکٹ قرآن و سنت سے کہہ رہے ہیں ہمیں جو سمجھ میں آئے گا, جبکہ ان کا کوئی ایک نہیں ہے, یعنی ان کی پھر آگے بہت سارے اختلاف ہیں ان کے آپس میں, جبکہ ان چاروں میں بنیادی چیزیں تو سب کی سیم ہی ہیں. آگے نمازوں میں رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا, زور سے آمین آہستہ آمین, ان چیزوں میں اختلاف ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ 99% سے زیادہ امت اس وقت بھی ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کر رہی ہے, وہ غلط ہے, اور 1% جو ہے وہ کیا ہیں صحیح ہیں. یہ کیسے ممکن ہے جبکہ یہ 1% بھی اب ہیں. اگر آپ صدیاں اٹھا کے دیکھو گے نا, یعنی آج سے 100 سال پہلے جاؤ گے اور پھر آپ پیچھے جاؤ گے, تو جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے ہیں تو 99.99999% لوگ چاروں اماموں کو فالو کرتے آ رہے, 0.00001% ہوں گے جو کسی کو فالو نہیں کرتے. بلکہ ایسا بھی زمانہ آیا ہوگا کہ آیا ہے یقیناً کہ 0.01% بھی نہیں رہے, ایسا بھی زمانہ آیا ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں, 99.9% یہ گمراہ تھے اور وہ 0.01% کیا ہیں ہدایت یافتہ ہیں, تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ یہاں یہ کہنا کہ اکثریت کو معیار نہیں بنایا جا سکتا, یہ بات غلط ہے. اس امت میں جو اہل سنت والجماعت ہیں, جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں, ان میں اکثریت کی رائے کا اعتبار ہے. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا, تم اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, یہاں اکثریت سے غیر مسلموں کو ملا کے جو اکثریت بنتی ہے, اکثریت سے اہل اسلام کی اکثریت مراد نہیں ہے. اہل اسلام کی جہاں اکثریت کی بات آئے گی وہاں تو فالو کرنے کا حکم دیا ہے سواد اعظم کو. حدیث میں آتا ہے جو عام مت المسلمین سے الگ ہوگا نا قیامت میں, ہم بھی اس کو الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. جو عام ٹریک اہل سنت والجماعت کا چلتا آ رہا ہے, کیونکہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے, جنتی فرقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے, ما انا علیہ واصحابی, اور یہ چاروں اماموں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو اہل سنت والجماعت میں 99.9 ایک کو فالو, یعنی چاروں کو فالو کرنے, اور 1% سے بھی کم وہ کسی اور کو, باقی تو پھر اہل سنت ہے ہی نہیں, وہ پھر شیعہ حضرات ہیں یا زیدی ہیں یا عبازی ہیں یا جو بھی ہیں, وہ پھر اہل سنت سے خارج ہیں. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو قرآن حدیث اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں. تو ان میں اتنی بڑی امت گمراہی پر ہے تو بچے گا کیا؟ جنت میں دال چاول کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. پھر اس کا جواب نہیں دیتے وہ, ہمیشہ جو باطل لوگ ہیں نا جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں آدھی پی جاتے ہیں, کہتے ہیں 50% حق پر کہتے ہیں, 50% تو صرف ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, باقی بھی تو کوئی امام شافعی کو, کوئی امام احمد بن حنبل کو, کوئی امام مالک کو, تو آپ تو کسی کو فالو کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. تو اس کا مطلب یہ امت 1200 سال سے گھاس کھا رہی تھی جب سے یہ فقہ وجود میں آئے ہیں. اب آپ آگے بتاؤ گے کہ یہ ٹریک غلط ہے آپ سے, اب ہوگا کیا؟ قرآن و حدیث کے نام پہ امت بے لگام ہو جائے گی. جب ان فقہ کے پابند رہیں گے نا تو بے لگام نہیں ہوگی, یہ ٹریک پہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, چلتی رہے گی. آپ نے اس کو آزاد کر دیا, جو مفتی اٹھے گا جو عالم اٹھے گا قرآن حدیث کی اپنی تشریح پہنا دے گا سامنے والے کو. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کو رفع الیدین کرنا ہے تو پراپر شافعی فقہ اختیار کر لو, ہر چیز میں پھر شافعی فقہ کو فالو کرو, فقہ حنبلی کو فالو کرو ہر چیز میں. اب جیسے بعض اہل حدیث, اچھی بات ہے مجھے تو اچھا لگا ان کا, کہتے ہیں ہم بھائی فقہ حنفی کو نہیں مانتے, ہم سعودیہ کے علماء کو مانتے ہیں. میں نے بھی جمعے میں بھی اس پر بات کی تھی, تو میں نے کہا
سعودیہ کے علماء تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہم فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ایک جگہ تو ٹکو تو صحیح نا، وہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہے بھائی. تو وہ یہاں پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ساری دنیا بر صغیر میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں، آپ نے ایک ڈیڑھ اینٹ کی الگ سے بنانے کی ضرورت کیا، لیکن چلو یار ہم دل بڑا رکھتے ہیں. اچھا وہ یہ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا فقہ حنبلی کو نہیں، پھر وہ سعودیہ کے فلاں مفتی کو فالو کر رہا ہوں. بن باز کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں، شیخ بن باز اور صالح العثیمین کو، بڑے عالم تھے وہ، انہوں نے فقہ حنبلی سے بھی چند چیزوں میں خروج کیا ہے. ایک مولوی صاحب، ایک صاحب تھے اسی طرح کہنے لگے، میں نے کہا بھائی جان بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے تم، کیونکہ اگر تم ان کو فالو کرو گے نا ہر ہر چیز میں، جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ قرآن و سنت صحیح سمجھتے تھے، تو شیخ بن باز کا بالکل واضح فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر ہے وہ. ان کا تو مشہور فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے الارم لگایا صبح 8 بجے کا آفس جانے کے لیے، فجر کا الارم ہی نہیں لگایا، تو آپ اسلام سے خارج، آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. یہ تو مشہور فتویٰ، یہاں آ کے ڈنڈی مارتے ہیں اس فتوے میں ان کو فالو. یار یہ تو پھر کلابازی، یہ تو خواہشات کی اتباع ہو گئی نا. پھر یہ کہتے ہیں اس میں ان کے پاس دلیل نہیں ہے. کیوں نہیں دلیل ہے بھائی، ان کے پاس اس بارے میں بھی حدیثیں ہیں، جمہور کے پاس بھی حدیثیں ہیں ان کے پاس، اور یہ نماز چھوڑنے پر کافر ہونے والی حدیثیں تو بہت واضح ہیں، صحیح ہے نا، بہت واضح حدیثیں ہیں. تو اس لیے عوام کو چاہیے فقہی مسائل میں، قرآن و حدیث کی کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں، ان میں سے تو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں. جو جہاں حدیثوں میں دونوں طرف ہوتی ہیں، اس میں بجائے اس کے کہ بحث میں لگے، ایک فقہ کو فالو کرے دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھے. یہ ایسا طریقہ ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہے، صدیوں سے آزمایا ہوا بھی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت فروئی اختلافی مسائل میں پڑھنے کے بجائے دوسرے کاموں کو فوکس کرے گی، ورنہ رفع الدین ہی کا جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا. پھر جو کہتے ہیں نا ختم ہو گیا، دلائل سے واضح ہو گیا، وہ ایک طرف کے دلائل بتا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف کے پی رہے ہوتے ہیں. وہ ایک مولانا ایک صاحب آ گئے میرے بیان میں اور رفع الدین کی دلیلیں پیش کرنے لگے. میں نے کہا تو سنن نسائی میں حدیث ہے دو سجدوں کے درمیان بھی رب نے رفع الدین کیا ہے، تو پھر وہ بھی کرو. فوراً کہتی ہے ضعیف ہے وہ. پھر بحث کرنے لگے، میں نے کہا کیسے ضعیف ہو گئی بھائی، وہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری نظر میں جیسے وہ چھوڑ دیا تو یہ والا بھی چھوڑ دیا، اس کے بھی قرائن ہے اس کے بھی قرائن ہے. تو کہنے نہیں وہ ضعیف ہے. اب ڈٹائی کے ساتھ کسی چیز پہ ڈٹ جاؤ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ناصر البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے. تبھی میں نے سنا ناصر البانی کا فتویٰ بھی تھا کہ دو سدوں کے درمیان بھی رفع الدین کرنا چاہیے. واللہ عالم اس کی مجھے پوری وضاحت نہیں ہے کہ ہے بھی ایسا، لیکن سنا ہے. تو یہ امت انہی جھگڑوں میں لگی رہے گی، یہ صحیح ہے وہ ضعیف ہے، یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے. اور یہ وہ لوگ صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں یا ضعیف کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں جن کو علم اصول حدیث کی الف بے بھی پتا نہیں ہوتی، نہ ان کو تدلیس کا پتا ہے نہ ارسال کا پتا ہے. ایک نے لمبی پھینک دی، میں نے ایک حدیث پیش کی، میں نے کہا یہ دلیل ہے، کہہ رہے یہ تو مرسل حدیث ہے اور مرسل بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے. میں نے کہا یار پھینکنے سے پہلے، اس وقت یہ یوٹیوب اتنا زیادہ عام نہیں تھا، میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو یار، مرسل حدیث کو کہہ دیا بالاتفاق کیا ہوتی ہے؟ ایک تو پوری بحث ہے کون سی مرسل قابل قبول ہے، کون سی مرسل کہتے ہیں صحابی تابعی کی کو حذف کر کے تابعی جو ہے نا صحابی کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ نبی سے حدیث پیش کر دیں، تو صحابی کو بیچ میں سے انہوں نے کیا کر دیا حذف. اب ہمیں پتہ نہیں بیچ میں راوی کون سا غائب ہے. اس پہ تو علماء کا بڑا کلام ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کیا ہوتی ہے یہ، وہ پھینکتے رہو لوگ ایک دم واہ بھائی واہ، سند متصل چونکہ نہیں ہے لہٰذا حدیث ضعیف ہے. سند کا اتصال ہمیشہ صحت کے لیے ضروری نہیں ہے. پوری ایسے ہی تھوڑی دو سال کے علم حدیث کے تخصص ہو رہے ہیں، بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہی ہے جیسے نیم ڈاکٹر حکیم خطرہ جان ہے. یوٹیوب پہ نیم ڈاکٹروں کے کلپ دیکھ دیکھ کے لوگ برباد ہو گئے ہیں نا. کورونا کے دنوں میں قہوے پی پی کے بیڑا کیا کر دیا غرق. نیم حکیموں کے کلپ آئے ہوئے تھے، یہ سنا مکی کا قہوہ بنا کے پیئے، اس سے کیا ہوگا کہ یہ شفا ملے گی، حدیث میں آتا ہے لیکن یہ قہوے کا تھوڑی حدیث میں ذکر ہے. اور اس موقع پہ وہ پلائے لوگوں نے، اس سے نقصان کیا ہوا کہ آپ کو موشن ہوئے اور آپ کے جو امیون سسٹم تھوڑا سا لنگڑا لولا سا باقی رہ گیا تھا وہ موشن میں بہ گیا. وہ کیا ہوا، موشن میں بہ گیا. تو ہمارے ایک استاد کو ہو گیا تھا کہ ہمیں بہت پی انہوں نے مختلف قسم کے، پھر بھی ہو گیا نا. تو اب دلیل تو اس کے پاس بھی، ابھی سنا مکی جو ہے اور کلونجی جو ہے اس میں شفا ہے. شفا کا یہ مطلب تھوڑی ہے، اب شہد میں شفا ہے کیا مطلب، شوگر لو ہو رہی ہے تو شہد کھاؤ شفا ملے گی، پہلے ہی شوگر ہائی ہوئی ہے، پھر آپ نے کہا قرآن میں آتا ہے شفا ہے اور پی لی تو لیٹ جاؤ گے آپ، مر جاؤ گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہر چیز یہ تو سائن ہے, علامتیں ہیں. شفا کیسے, تو ڈاکٹر بتائے گا, جو ماہر حکیم ہے, تجربہ کار حکیم ہے وہ بتائیں گے. تو جیسے انڈ شنڈ, اور میں نے دیکھا یوٹیوب پہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں نا ان کے ویوز کم ہیں, جو پھینکو ہیں ان کے ملینز میں جا رہے ہیں, دے تنو تن جائے جا رہے ہیں, جائے جا رہے ہیں, جائے جا رہے ہیں. تو عوام چاہتی ہے کچھ نئی چیز لاؤ مارکیٹ میں, تو بس وہی آ رہی ہے مارکیٹ میں. اچھا بھائی مفتی صاحب, میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ مالدار ہیں, پڑھے تو پھر آپ بھی مسجد مدرسے سے وظیفہ اور مسجد کا گھر کیوں لیتے ہیں؟ یار دنیا میں کوئی شخص, اول تو آپ کو کیسے پتا چلا میں مالدار ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے, میں تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی کروڑ پتی سمجھتا ہوں. جب میرے پاس ایک پھٹ پٹی سی بائک تھی, میں تو ہوں مالدار, اب بھی ہوں, اب تو پہلے سے اللہ نے بہت زیادہ دے دیا. میں آپ کو کیسے پتا چلا مالدار ہوں میں, ایک بات. دوسری بات, اگر ہوں تو کسی خدمت کے عوض میں کوئی وظیفہ لینا ناجائز ہو گیا ہے کیا؟ یعنی امام غریب ہو تو تنخواہ لینا جائز ہے, غریب نہیں ہے تو تنخواہ لینا جائز نہیں ہے؟ یہ کون سا کس کا فتویٰ ہے بھائی؟ تو یہ کہاں سے نکلا؟ اور دوسرا, میری جو تنخواہ ہے نا مسجد میں, وہ اگر آپ کو پتا چلے تو آپ بولو کہ تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے. اس میں گٹکا بھی نہیں آتا آج کل, سمجھ رہے ہو؟ تو وہ گٹکا بھی نہیں آتا اس میں. اور مدد جامعۃ الرشید سے جو میری تنخواہ ہے وہ بھی اگر میں آپ کو بتا دوں تو, اور کتنے سال میں, 23 سال پڑھا رہا ہوں, 23 سال سے, 23 سال کے بعد تو کہاں تنخواہیں پہنچ جاتی ہیں کسی ادارے میں. تو علماء بےچاروں کی ایسے ہی, وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان پہ ان کو آر دلائی جائے کہ آپ تنخواہ کیوں لے رہے ہو. وہ جو لے رہے ہیں وہ بہت ہی آپ سے بھی زیادہ مختصر ہے وہ. اچھا, اور پھر چھٹیوں پہ کٹتی ہیں تنخواہیں ہماری جامعۃ الرشید میں, ہماری ہر گھنٹے کی غیر حاضری لگتی ہے, ایک منٹ بھی لیٹ ہو گئے نا تو اسے ایک منٹ کی بھی تنخواہ کٹتی ہے جامعۃ الرشید میں. تو مجھے تو صرف رمضان میں پتا چلتا ہے میری تنخواہ کتنی ہے, کیونکہ وہ چھٹیوں کی تو پوری تنخواہ ملتی ہے, باقی تو ایک منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو اس کی تنخواہ کٹے گی. تو یہ تو علماء, اور میں تو چلو اللہ نے مجھے دوسرے بھی وسائل دیے ہیں کمانے کے, لیکن جو دیگر علماء ہیں ان بیچاروں کی حالت. تو حکومت سے تعلق دو طرح کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے چاپلوسی کے لیے, اس میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا مکھن لگاؤ پھر یہ کاغذ اپنے نام کروا لو, یہ اپنے نام کروا لو. تو ہمارے جو شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں ان کے تو بیٹے بھی مدرسے سے ان کا تعلق نہیں ہے, انہوں نے تو وصیت کی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے مدرسے کے مہتمم نہیں بنیں گے, مدرسے میں کسی قسم کا انتظام ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. حالانکہ ان کے بیٹا میرا شاگرد ہے, میرا خیال ہے جامعۃ الرشید میں, میں نہیں کہہ رہا سب سے نیک وہی ہے, یہ دعویٰ نہیں کر رہا, لیکن جو بھی اس سے ملے گا وہ کہے گا بہت نیک ہے یہ. رمضان میں ایک ایک دن میں 15-15 پارے پڑھنے کا معمول ہے, دینی علوم بھی ہیں, دنیاوی علوم بھی ہیں, بہت سی استعداد ہے, تہجد جو ہے نا, تراوی, تہجد, ہم دیکھیں, ہم سفر کیا ان کے ساتھ اور بڑی خدمت گزار. تو ہونا تو چاہیے یہی بنے, انہوں نے وصیت کی یہ نہیں بنے گا, ٹھیک ہے نا. تو نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑا, نہ اپنے لیے, ایک بالش زمین پراپرٹی ان کے پاس نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوتا ہے, کبھی دیکھا کہ اس کے پاس ایک بالش زمین بھی نہ ہو؟ وہ تو کروڑوں کروڑوں کی جائیدادیں بنا لیتے ہیں. تو ایک بالش بھی زمین ان کے پاس نہیں ہے. کوئی گفٹ لا کے, ایک دن میرے سامنے کسی نے پلاٹ ان کو گفٹ دیا, اسی وقت انہوں نے آگے صدقہ کر دیا, وہ پورا پلاٹ مدرسے کے نام کر, مدرسے کو گفٹ دے دیا. وہ کوئی مہتمم دیکھا جو اتنا مدرسے کو اپنا مال اتنا دے رہا ہو؟ تو ہمیں جن بزرگوں سے تعلق ہے نا بھائی, جن سے ہم بیعت ہیں, وہ بڑے خاندانی قسم کے بزرگ ہیں. ایسے ہی تھوڑی ہم نے 23 سال کسی سے تعلق, بلکہ 23 بھی نہیں, 29 سال میرا ان سے میں ان کے ساتھ رہا ہوں, جامعۃ الرشید کی انتظامیہ جو مفتی, حضرت مفتی صاحب ہیں. تو اتنا کلوز ہونے کے بعد تو انسان رائے قائم کرنے کا حقدار ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں لا نزکی علی اللہ احدا, ہم یہ نہیں کہہ رہے 100% کامل دنیا میں ہر شخص ہوتا ہے, ان کی پالیسیوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, سب کو ہو سکتا ہے, پالیسی غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, انسان ہے بھائی, غلطی کا امکان ہے, ہو سکتا ہے جو پالیسیاں چل رہے ہیں غلط ہو جائے, اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے, لیکن صحیح بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کے پاس جب آپ بیٹھو تو آپ کے ہر اشکال کا ان کے پاس جواب ہے. تو یہ ایک فضول بات بہت زیادہ چلائی. حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, جبکہ حدیث میں بھی تو آتا ہے کہ علی میری نسبت تم سے وہی ہے جو کہ یوسف کی ہارون سے, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو کیا تعارض حدیث میں؟ تعارض نہیں ہے بھائی, جو فضیلت عمر کے بارے میں وہی علی کے بارے میں. اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بھی ہوتے اور حضرت علی بھی ہوتے, اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے؟
ہمارے دوست مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مولویوں کے ساتھ زندگی گزار دی. مولوی صرف ممبر کی حد تک دیندار نظر آتے ہیں, خود سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں منع کرتے ہیں کہ حرام ہے. یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے, غلط بھی ہے, مبالغہ بھی ہے, سارے مولوی ایک جیسے نہیں ہوتے, اور یہ حقیقت بھی ہے. میں نے خود بھی دیکھا ہے ممبر پہ اٹھیاں اٹھیاں پھر خود کر رہے ہوتے ہیں وہ کام. ہمارے استاد ایک بات کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی فتویٰ دو نا تو پہلے یہ دیکھو اس کی ایج کتنی ہے, کتنے دنوں کے بعد میں نے اس سے یوٹن لینا ہے, تو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا کرو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, یہ گڑبڑ ان مولویوں میں ہوتی ہے جو وائز ہوتے ہیں, وہ کسی چیز کو نا اس کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں حالانکہ وہ شریعت میں نہیں ہوتی, اور اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ سوسائٹی میں وہ قابل عمل ہوتی نہیں ہے. یہ ان مولاناؤں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر میں نے ایسے مولانا دیکھے, بدنظری کے خلاف بیان, عورت سے چھپو, اس کے ہاتھ لگ گیا تو ایسے جیسے سر میں کیل ٹھوک دی, اور دیکھ لیا تو ایسے جیسے زنا ہو گیا. اتنا سخت بیان کرتے ہیں کہ بس نا محرم عورت تو بس آدمی کہتا ہے بھائی مار دو ان کو, سب کو قبروں میں ڈال دو. اب جب خود سوسائٹی میں جاتے ہیں تو یہ پوسیبل ہی نہیں ہے عملی طور پر. اب کوئی آ گئی, انہی کی چچی آ گئی, نامحرم ہے لیکن آ گئی, تو کیا دھکے دے کے بھگائیں ان کو؟ ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہو بیٹھی, ہاں ہاں وہ یوں تو کر رہا ہے, لیکن اب سلام کا جواب تو دے گا نا اس کو. ایئر ہوسٹس آ گئی جہاز میں پوچھنے کے لیے, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ وہ یوں کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے, وہ ظاہر ہے مروت کے خلاف ہے, وہ کہے گا ٹھیک ہوں آپ خیریت سے, اتنا تو ہوگا. تو یہ وہ مولانا لوگ ہیں جو شریعت کو ابھی سوسائٹی میں چلے ہوتے نہیں ہیں, انہوں نے صرف گھر مدرسہ ممبر دیکھا ہوتا ہے, تو ایک ایسی چیز قرآن و سنت سے نکال کے پیش کر دیتے ہیں جو قابل عمل نہیں ہوتی. اس وقت تو واہ واہ ہو جاتی ہے, کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرنے والے, ڈرتے ورتے نہیں ہیں, جب خود پھنستے ہیں تو کیا کرتے ہیں بھائی, یہ کیا ہو گیا, پھر لوگ بدگمان ہوتے ہیں. یہ دیکھو اس کی میں ایک آسان مثال دوں, یہ جو بارات کا کھانا ہے نا یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے. نبی نے ولیمہ کیا ہے, بیٹیوں کی شادی پہ کھجور بھی نہیں کھلایا. اسی طرح جہیز بھی ثابت نہیں ہے. لیکن میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں نا میں کہتا ہوں بارات کا کھانا ثابت نہیں ہے, اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے ناجائز ہے, اس کے سوسائٹی پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں. اب آپ کی اپنی بہن کی شادی ہو رہی ہے اور آپ بارات میں نہیں گئے, تو آپ کا جو بہنوئی ہے یا آپ کے جو بہن کے سسرال ہیں وہ بولیں گے یہ بندے کہاں شارٹ ہو گئے, تین مولوی تھے بھائی وہ تینوں ہی بہن کی شادی سے غائب ہو گئے. ان کو یہ بات سمجھانا کہ بارات کی وجہ سے بائیکاٹ کیا ہے, یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی؟ آپ کہہ سکتے ہو پھر وہ بائیکاٹ کر لیتے, بائیکاٹ کرتے رشتہ نہیں ہوتا آگے, نتیجہ کیا نکلتا, رشتہ ہی نہیں ہوتا آگے نا. تو آپ نے شروع میں بات ایسی کیوں کی ہے جو سوسائٹی میں قابل عمل نہیں ہے؟ ہمیں شریعت میں اس کی بیسیوں مثالیں, ایک سیکنڈ, بیسیوں مثالیں ملتی ہیں کہ ایک چیز بعض دفعہ غلط ہوتی ہے لیکن مجبوری میں کیا ہوتی ہے, وہ جائز ہوتی ہے. ہاں وہ چیز جو سری حرام ہے نا وہ کبھی مجبوری میں, شراب مجبوری میں جائز نہیں ہوگی, چرس مجبوری میں جائز نہیں ہوگی. ایک چیز ناجائز ہے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے, تو اب اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہ کرنے میں زیادہ ہو رہا ہے, لڑکی کا رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے, تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہ صرف بارات کے چکر میں بہن کی رشتہ ہی ٹوٹ جائے؟ اسی طرح جہیز غلط چیز ہے, لیکن میں کہتا ہوں بھائی سسرال لالچی ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ نے بیٹی کو اگر جہیز نہیں دیا آگے ساری زندگی ساسوں کے تانے سنتی ہے وہ. جہاں ایسی سچویشن ہو تو جب ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے تو جہیز دینا بھی ظلم سے بچنے کے لیے جائز ہے. یہ وہاں روکا جائے گا جہاں دونوں پارٹیاں اس کو سمجھتی ہوں, جہاں ایک پارٹی سمجھتی ہے دوسری نہیں سمجھتی پھر تو دینا پڑے گا آپ کو جہیز, ورنہ برباد ہو جائے گی بیٹی کی زندگی. اور آسان مثال بیان کر دیا مولوی صاحب نے, رشوت لینا بھی حرام رشوت دینا بھی حرام, حدیث میں ایسے ہی ہے, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, دونوں جہنم میں. لیکن آگے حدیث کی تشریح میں جب آپ جائیں گے تو علماء نے لکھا ہے لینا دینا جب حرام ہے جب آپ کسی کا حق دبانے کے لیے دے رہے ہو رشوت, آپ کی سیٹ بنتی نہیں تھی گورنمنٹ کی, کسی اور کا حق تھا, آپ نے حق مارا رشوت دے کے اس سیٹ پہ آ گئے آپ, یہ حرام ہے. لیکن آپ کا حق بنتا ہے, اگلا صرف رکاوٹ ڈال رہا ہے اس بیس پہ کہ آپ پیسے نہیں دے رہے, تو یہاں وہ لینے والا مجرم ہے, آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں, آپ تو مجبوری میں دے رہے ہو بھائی, آپ دوسرے کا حق چھیننے کے لیے نہیں اپنا حق لینے کے لیے دے رہے ہو. اب مولوی صاحب اب کسٹم میں دیکھ لو نا کنٹینر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اب انہوں نے حدیثیں سنی ہے رشوت لینا بھی حرام دینا بھی حرام, وہ دے ہی نہیں رہے,
تو ان کا کنٹینر قیامت آ جائے گی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے, دجال آ جائے گا, وہ کنٹینر تباہ کر دے گا, دجال آ کے وہ نکلے گا وہاں سے. ایسے موقع پہ کیا ہوگا؟ اب وہ مولوی صاحب نے خود تو بیان کر دیا رشوت لینا بھی حرام, دینا بھی حرام, لینا بھی حرام, دینا بھی حرام. اب ان کو اپنا بزنس ہوا, کنٹینر ان کا پھنسا ہوا ہے, وہ کہنا لینا بھی حرام تو دینا بھی حرام, دینا بھی بھائی سارے پیاز سڑ رہے ہیں بھائی سارے پیاز کیا ہو رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, کروڑوں روپے کا مال برباد ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پہ وہ بےچارے کتابیں لے کے گنجائش تلاش کرتے ہیں, تو جب کتابیں اٹھاتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے بھائی لینا ہر صورت میں حرام ہے, دینا اس صورت میں حرام ہے جب آپ دوسرے کا حق مار رہے ہو. گورنمنٹ آفیسر اگر آپ کا حق دبا رہا ہے تو اپنا حق لینے کے لیے دو گے تو پھر اس کو گناہ ملے گا, آپ کو نہیں ملے گا گناہ. اب جب پریکٹیکل لائف میں یہ علماء آتے ہیں نا, اس طرح کے مولانا لوگ جن کو علم کامل نہیں ہوتا, پھر وہ جب دینے وہ دیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, لو بھائی بیان کیا کر رہے تھے, دینا بھی حرام رشوت لینا بھی, اور اب کیا کر رہے ہیں کنٹینر کے لیے دے رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم میں کامل نہیں ہوتے, بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں, ادھوری بات ہوتی ہے. ایک اور مثال دوں میں آپ کو, ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے, میں نے ان کا بیان سنا, میں نے کہا یار یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہ کہہ رہے تھے جماعت کی نماز بہت ضروری ہے. ایک نابینا صحابی نبی کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا اذان کی آواز آتی ہے, فرمایا پھر مسجد میں آنا ضروری ہے. یہاں تک حدیث صحیح ہے. اب انہوں نے آگے بیان کر دیا کہ اگر کسی رسی کی مدد سے بھی آنا پڑے نا, راستہ نظر نہیں آ رہا. اب بیان تو کر دیا, یعنی وہ نابینا رسی پھینکے گا ہک کر کے یا کسی کو دے گا اور یوں یوں کر کے مسجد ہے. میں نے کہا یار یہ تو حدیث, اب بیچاروں کا علم کام. دیکھو اس مولوی صاحب کی نیت بری نہیں تھی, منافقت نہیں تھی, وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے کہ یار جماعت کی اہمیت آ جائے. لیکن موٹیویشن اس اسٹائل میں کر رہے ہیں کہ جب خود پھنسیں گے نا تو بھائی یہ رسی والا طریقہ چلے گا نہیں. اللہ نہ کرے وہ نابینا ہو جائیں اور کوئی رسی لا کے پکڑا دے, بولے گا بھائی کب تک رسی سے میں آؤں گا یار, گھر میں پڑھنے دے, یہی کہیں گے نا. تو لوگ کہیں گے لو بھائی ان کے قول میں اور ان کے عمل میں کیا ہے, تضاد ہے. باتیں کچھ کر رہے ہیں, تقریریں کچھ اور عمل کچھ. تو یہ میں نے بھی اپنی, جس نے سوال پوچھا ہے بالکل صحیح پوچھا ہے, بہت سے مولانا لوگ کیا کرتے ہیں, ایسی بات بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ممبر پہ, اس وقت لوگ بلے بلے واہ واہ سبحان اللہ زبردست حق پرست. جیسے ماضی میں کچھ ایسے لوگ گزرے, تو ایک اصول ضابطہ رکھو بھائی, ہم نے ریاست کو بچانا ہے بس, ایسی کی ہمیں شخصیتیں بعد میں, پہلے کیا ہے اسٹیٹ ہے ریاست ہے, ہماری پالیسی ہے اسٹیٹ پہ کمپرومائز نہیں ہوگا, بس پاکستانی ہے مسلمان ہے اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں ختم. تو اس میں کبھی فوج کی مخالفت بھی ہوگی, کبھی حمایت بھی ہوگی. اگر آپ نے ایک ہی چیز کو درد سر بنا لیا تو پھر آپ پھنس جاؤ گے. تو خیر ملک میں ہوتا بہت الٹا سیدھا غلط ہو رہا ہے بہت کچھ, جو ابھی جو حالات چل رہے ہیں کوئی اچھے حالات تھوڑی چل رہے ہیں. اچھا خیر, تو میں کہاں, تو یہ جو کسی نے پوچھا نا مذہبی اسکالر ایسا کرتے ہیں, یہ ایسا کرتے ہیں بےچارے, وہ غلط نہیں ہوتے, ان کو پوری نالج نہیں ہوتی, ممبر پہ وہ ایک دم جوش میں تقریریں. ایک اور میں مثال دے دیتا ہوں. اب یہ جو حکومت کہتی ہے گیس پمپ مت لگاؤ, ایسا ہی ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو جو سیکشن لگاتے ہیں نا گیس ساری کھینچ لیتے ہیں بھائی, کمپریسر لگاتے ہیں ساری گیس کھینچ لیتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک زمانے میں نا ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے امام صاحب نے مسجد میں ممبر پہ بیان کیا کہ پانی کی موٹریں مت لگاؤ. واقعی یہ الیگل تھا. گورنمنٹ جو گھروں میں پانی دیتی ہے تو وہ جو موٹریں لائن سے سک کرتی ہیں نا, امام صاحب نے بیان کیا یہ غیر قانونی, واقعی غیر قانونی تھا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, اس سے پانی چوری کرنے کا گناہ ملے گا. اب امام صاحب بےچاروں نے اچھی نیت سے بیان کیا, تھوڑے دن میں امام صاحب کے اپنے گھر میں موٹر لگی ہوئی تھی. مجھے تو پتا تھا, میں نے بتایا نہیں لوگوں کو, اور یوٹیوب بھی نہیں تھا, وہ لوگ پی گئے. حالانکہ امام صاحب غلط نہیں تھے, نہ ان کی نیت چوری کی تھی, انہوں نے بےچاروں نے اپنے لحاظ سے صحیح بتایا. بات یہ ہے کہ موٹر تو لگانا الیگل ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جو پانی گھروں میں ڈیوائڈ ہو کے جائے گا, جب آپ لگاؤ گے تو سارا پانی تو آپ کھینچ لو گے. لیکن بات یہ کہ جب سب نے یہ الیگل کام کر لیا, سب نے لگا لی, اب اگر آپ نہیں لگاؤ گے نا تو دو قطرے بھی آپ کو نہیں ملیں گے. اب لگانا جائز ہو گیا, اس لیے کہ اب دوسرے کا حق دبانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنا جائز حق تو ملے بھائی. تو امام صاحب نے یا دائیں بائیں دیکھا, یار میری تقریر یوٹیوب تو ہے نہیں, کوئی ریکارڈنگ بھی نہیں ہے, پی گئے نا, چپکے سے لا کے گھر میں لگا دو. اب کوئی امام صاحب کو دیکھتا بولتا ہی, پہلے تقریر کر رہے تھے موٹریں لگانا حرام ہے, خود لگائی گئی ہیں گھر میں. تو وہ بےچاروں کو, اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ بھائی پوری نالج لیتے, اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہوں گے, اس کے فائدے کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں. گورنمنٹ تو بہت ساری چیزوں کو الیگل کرتے کرتے خود ہی حکومتوں کے گھر میں, یہ جنریٹر جو ہم چلاتے ہیں گیس پہ, یہ بھی تو الیگل ہے. ساری دنیا نے گیس کے جنریٹر لگائے ہوئے ہیں, तो ये कौन सा इलीगल है भाई, आप नहीं लगाओगे तो क्या होगा, अंधेरों में कब्र के अंधेरे आपको याद आते रहेंगे बैठ के। तो ये इलीगल है, लेकिन गवर्नमेंट इसको इलीगल बनाए ना, प्रैक्टिकली कर पकड़े लोगों को। बिल्कुल, अब ये गैस में भी ऐसा ही हो गया है। मुझसे लोग पूछते थे पर्सनली कि भाई गैस का ये जो कंप्रेसर लगाते हैं गैस खींच लेते हैं, गैस आजकल लोड शेडिंग हो रही है ना, तो मैं कहता था यार इलीगल काम मत करो, लेकिन मैंने बयान में नहीं कहा ये, इसलिए कि मुझे यही खतरा लग रहा था कि यार कल जो है ना सब लगाएंगे तो फिर मेरा बयान ये लोग चलाएंगे। मैंने अभी तक नहीं लगाया, मेरे इन तीनों घरों में कहीं भी नहीं है वो, तो चारों घरों में तीन रखता, वो आदत पुरानी हो गई है ना। तो अब क्या है कि भाई अगर आप उसमें, बाज अपार्टमेंट ऐसे हैं, लोगों ने हमसे आगे पूछा, बोले हम अगर नहीं लगा रहे ना तो एक गैस की स्मेल भी नहीं आ रही क्योंकि सबने लगा लिया है। अब मैं उनको फतवा दूं कि आपके लिए लगाना भी नाजायज है तो ये फतवा गलत होगा, इसलिए कि गवर्नमेंट जब इलीगल कर रही है तो अमल करके दिखाए ना, लोगों को पकड़े, सारे वो कंप्रेसर उतारे वहां से, वरना जो नहीं लगाएगा उसको तो गैस मिलेगी नहीं, वो बैठा रहेगा अंधेरों में, लकड़ियां जलाएगा क्या वो फ्लैटों में जाके। तो ये चल रहा है मार्केट में, तो ये करते हैं बेचारे, ये नासमझी में कर रहे होते हैं, और कुछ जाहिर है दो नंबरी में भी कर रहे होते हैं, तो सारे मौलवी सही थोड़ी होते हैं, दो नंबर भी होते हैं। और फिर भी मैं बता दूं, अगर एक नंबर भी मौलवी है तो मौलवी होने का मतलब फरिश्ता नहीं है, वो भी इंसान होता है। ये जो अल्लाह ने कुरान में कहा ना, वमन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सहु थुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह यजिदुल्लाह गफूरर रहीमा, किसी से कोई गुनाह हो जाए तौबा करे तो अल्लाह माफ करेगा, तो ये आज सिर्फ गैर मौलवी के बारे में नहीं है, मौलवी भी इसमें शामिल है, तो सबके लिए। सिर्फ पैगंबर मासूम अनिल खता होते हैं, तो किसी की प्राइवेसी में घुसने की आपको जरूरत क्या है, ठीक है ना। आप देखो भाई बात सही कर रहा है, समझ में आ रही है, ठीक है भाई। तो हमें शरीयत ने पर्दा डालने का हुक्म दिया, किसी का ऐप सामने आए तो क्या करो भाई, पर्दा डालो। हाँ, ऐसा ऐप जिससे लोगों को नुकसान हो रहा हो, चोरी कहां कर रहा है, चर्स तकसीम कर रहा है चुपके चुपके, इससे तो सोसाइटी तबाह हो रही है, ऐसे ऐपों में उसको तंबीह की जाएगी, ना माने तो उसको दुनिया के सामने लाया जाए। जैसे जो सियासी लीडर कोई रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए, तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि ये जरर उसकी जात तक नहीं है बल्कि ये जरर मुतादी है, लोगों तक फैल रहा है। हमारी दुर्मान शेयों हो गया, क्या गैर मुस्लिम के ना पाक कपड़े धोके। अब वही बात है, मेरे पास एक दफा एक शख्स आया कि मैं जगह जॉब कर रहा हूं तो वहां खवातीन भी हैं, नजर की हिफाजत नहीं होती, तो मेरे शेख ने फतवा दिया है कि ये नाजायज है, छोड़ दो इसको। मैंने कहा मेरे भाई तुम्हारे शेख की नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारे शेख भी तुम्हारी तरह बेरोजगार हो गए ना, और उनके बच्चे को यहां जॉब मिली, तो ये फतवा फौरन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बदनजरी का फितना है, एंटी वंटी नजर आके दिमाग खराब हो रहा है, जब पैसे नहीं आएंगे ना घर में तो जो चित्रौल लगेंगे ना चारों तरफ से गालियां, उसमें भी सुट्टे लगाओगे डिप्रेशन खत्म करने के लिए। तो इसका हल यह है कि नजर की हिफाजत करो, कोई जरूरत से बात करनी पड़ती है तो बात कर लो, अपनी बहन बहन सिस्टर कह के खिता। एक बात याद रखो, जिनका भी लड़कियों से वास्ता पड़ता है बहन कहना सीख लें उसको, 99% मसला यहां से हल हो जाता है। बहन क्या हाल है, वो बहन से ही शुरू किया करो, तो देखो फिर वो लाइन ही नहीं मारेगी, बहन बोल दिया ना तो आधा से ज्यादा मसला यहां। और बोलता नहीं है, शरारती आदमी है, दिल में चोर होता है उसके, वो जहर का प्याला पी लेगा उसके मुंह से बहन नहीं निकलता। तो बहन कहना सीख लो, गैर मुस्लिम के नापाक कपड़े धोकर इस्तेमाल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, ये लुंडे का सारा माल जो इस्तेमाल करो, क्या हाजियों का माल है क्या ये। निकाह की कसम खाने से निकाह टूट जाता है या कसम का कफारा अदा करना होगा, कसम टूट जाएगी। निकाह की कसम क्या क्या अल्फाज क्या थे, अगर तलाक की कसम खाई है कि मैंने ये काम किया तो बीवी को तलाक, तो उस काम करने से तलाक हो जाएगी, बाकी निकाह की कसम क्या होती है। कसम का कफारा अगर टूट जाए तो 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाओ, या हर गरीब को 2.25 किलो गंदुम दे दो, या एक ही गरीब को 10 दिनों में 2.25 किलो गंदुम तकसीम करके दे दो, तो इस तरह से कसम का कफारा होता है। अगर खुद गरीब हो तो फिर 3 रोजे लगातार रख लो। औरत के मरने के बाद शौहर से इसका निकाह टूट जाता है, जी हाँ टूट जाता है, आपको तो कहीं और शादी किस खुशी में करती है, वो मरता है शौहर तो 4 महीने 10 दिन के बाद कहीं और शादी इसलिए तो करती है कि उसका निकाह टूट जाता है उससे। मुफ्ती साहब मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करवा रहे जबकि मैं शादी अपने जाती खर्चे पर। हाँ ये जरूर है कि मर्द जब मरता है ना, औरत जब मरती है तो फौरन टूटता है निकाह, मर्द जब मरता है तो निकाह तो टूटता है लेकिन मिदवजहिन बाकी रहता है, क्योंकि इद्दत में कुछ हकाम निकाह वाले बाकी रहते हैं, तो इसको कहते हैं निकाह तो टूट गया लेकिन मिदवजहिन बास निकाह के हकाम अभी बाकी हैं, कि उसी शौहर की वजह से अब वो घर की चार दीवारी से नहीं बाहर निकल सकती, जीनत इख्तियार नहीं कर सकती वगैरह वगैरह। मुफ्ती साहब मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करवा रहे जबकि मैं। भाई आप कुछ पूछ रहे थे, यहाँ कोई बंदा बैठा, हाँ आप बता।
हाँ अब देखें वो तो मैं उसूल बयान कर रहा हूं ना, करके दिखा दो तो फिर आप उसके साइड इफेक्ट सोचें खुद ही। तो वो तो मैं ये कह रहा होता हूं तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। वो करके दिखा दो का मतलब ये कि स्टेमिना है आपके अंदर, नहीं है तो भाई फिर तो पिटोगे यार तुम। पिटो, पिटने का स्टेमिना पैदा करो। असल बात ये है, लोग ये कहते हैं कि हम दूसरी शादी करें या पहली करें और हम कोई ऐसा तरीका बता दें कि पिटे नहीं हम, तो मैं उनको ये जवाब देता हूं कि ये तो कोई दुनिया में तरीका नहीं है कि दूसरी शादी करो पिटो नहीं आप, ये नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मैं खुद पिटने पिटते पिटते रह गया था, बल्कि जो मुझे डिप्रेशन थी वो तो पिटना ही कहलाएगा ना। तो मैं ये तरीका नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि पिटने का हौसला पैदा करो अपने अंदर। हमारे एक दोस्त हैं सऊदी अरब में, बड़ा खानदानी आदमी है, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे, मुझे बदमाश टाइप के लोग बड़े पसंद हैं, क्योंकि जो बदमाश होते हैं उसमें कॉन्फिडेंस होता है, जब ये गलत चीज में होते हैं तो गलत चीज में सही में फिर सही में बहुत आगे जाते हैं। तो पहले वो गलत एक्टिविटीज में था, उसका गलत चीजों में पड़ा हुआ था ना, उसमें बदमाशी थी उसकी, तो जब अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी तो वो बदमाशी सही चीजों में आ गई। तो अभी तौबा वाले उसमें चल रहा है वो, यानी सही चीजों में। उसको क्या हुआ, एक दफा लोगों ने उठा के तबीयत से कूटा ना किसी काम पे जो वो कर रहा था, वो कर रहा था यानी अच्छे उसमें, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो फिर ऐसा ना हो केस ही बन जाए। तो उसको बहुत मारा, वो उगला नहीं, ठीक है ना, वो उगला नहीं कि जिस बंदे ने उसको ये काम उसके कोई खुदा ना खासा क्रिमिनल एक्टिविटीज में नहीं लगाया था, उसको किसी को फेवर देना था जो जायज फेवर था, तो जो गलत लोग थे उन्होंने उठा के मारा कि तुझे भेजा किसने, वो नहीं उगला। मैंने उससे पूछा यार इतनी मार खाई आपने और उगले नहीं है, तो बड़ा हौसला है। उसने कहा ये हम पहले बहुत दफा पिट चुके हैं गलत कामों में, तो अब सही कामों में पिटने का हमारे अंदर हौसला। कह रहे मुझे उनके चमाटे ऐसे लगे थे कि गुदगुदियां कर रहा हूं बैठ के। और जिसका नाम नहीं बताया ना वो भी कोई बड़े आदमी थे, उन्होंने फिर इसको बड़ा फेवर दिया, यार इतना मार खा के इसने मेरा नाम नहीं बताया, तो उसने तो फिर बहुत तरक्की दी उसको। तो हमेशा तरक्कियों में वही जाते हैं जिनके अंदर पिटने का हौसला होता है बड़े कामों का, वरना तो एक बीवी दो बच्चे लेके जिंदगी बर्बाद कर दो, मर जाओ इसी में, तो एक बच्चा भी छुई मुई से निकलेगा, वो अजीब सा ही होगा। तो उसको वही सिखाते रहो अंग्रेजों के मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना बच्चों की, एक्चुअली यूं जैसे आजकल आ रहे हैं बच्चों को सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर बच्चों का जो है ना वो देखो बहुत अजीब सी चीजें चल रही हैं यूट्यूब पे, क्योंकि बच्चे दो होके भी कंट्रोल से बाहर हैं, और जिनके दर्जनों बच्चे हैं वो कंट्रोल में है, वो ऐसे भी बहुत सारे खानदान हैं, क्योंकि बच्चा बच्चों को कंट्रोल करता है, उसको नेचुरल लाइफ मिलती है। खैर जी मुफ्ती साहब मेरी हो गया मेरे भाई, मुफ्ती साहब कुरान में वलव अन्नना आठवें पारे में दूसरे सिफे पर लिखा है कि इस आयत को पढ़ने से दुआ कबूल होती है, क्या ये सही है? कौन सी आयत? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी क्यों नहीं की? उनको मौका ही नहीं मिला भाई, यहूदियों ने इतना तंग करके रखा था कि अल्लाह ने उनको आसमानों पे उठा लिया, लेकिन जब पूर्व क्यामत में नाजिल होंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे, समझते? और अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा है कि हजरत ईसा वहां दफन होंगे जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, वहां एक कब्र की जगह खाली है, तो ये भी कहा जाता है। और चार शादियां ही करेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि पैगंबरों की सुन्नत कसरत से निकाह, चार से ज्यादा ऐसे नहीं करेंगे कि शरीयत पे किसकी अमल करेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बागे फिदक के मसले को एक मखसूस तबका हमेशा से उछालता है, उसकी वजह से उम्र पर बहुत तनकीद की जाती है, मेहरबानी फरमाकर रोशनी डालें भाई। अब बाज लोगों का मजहब ही यही है हजरत अली, हजरत उमर, हजरत अबू बकर पे एतराज करना, उनको इल्जामी जवाब दिया करें कि अगर ये वाकई ऐसा मसला था जैसा ये बयान करते हैं तो सैयदना अली तो जिंदा थे, हजरत फातिमा के शौहर, वो क्यों दोनों बुजुर्गों के हाथ पे बैत हो गए, वो क्यों हमेशा मशवरों में उनके साथ शरीक रहे, वो भी इनको मशवरों में शरीक करते रहे। हजरत अली का तो हजरत उमर बहुत एहतराम किया करते थे, और हजरत अली भी हजरत उमर का बहुत एहतराम किया करते थे, जितने फैसले हुए सब में हजरत अली शरीक हैं। फिर हजरत उमर ने जो छह अफराद की कमेटी बनाई कि मेरे बाद इन छह में से खलीफा होगा, उसमें हजरत अली को, तो कितने अच्छे ताल्लुकात थे आपस में। तो अगर ये विरासत का इतना बड़ा झगड़ा होता है जितना पेश किया जाता है तो इतने अच्छे ताल्लुकात होते, तो ये मुद्दई सुस गवाह चुस वाली बात है, समझ रहे हैं ना। तो शोहर तो अपनी जौजा की तरफ से लड़ता है ना, अगर हजरत फातिमा पे माज़ अल्लाह ऐसा जुल्म हुआ होता तो सैयदना अली तो खड़े होते ना उसमें। तो हजरत फातिमा को गलत फहमी थी, हजरत अबू बकर ने हदीस सुना दी कि अंबिया की विरासत तकसीम नहीं होती, वो क्या लालच करेंगे जो सारा सामान नबी की खिदमत में लेकर आ गए, सही हदीस है ना, नबी ने उनका सारा, उन्होंने
ایک موقع پہ حضرت ابو بکر سارا سامان لے کر آ گئے, نبی نے پوچھا کہ گھر میں کچھ چھوڑا, فرمایا اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے, تو کیا وہ اس باغ اور وہ بھی نبی کی بیٹی کا وہ قبضہ کر کے بیٹھیں گے؟ کچھ کامن سینس کی بات ہے یہ, جو نبی کا غار میں نبی کے غار یار ہیں وہاں تنہا نہیں چھوڑ رہے. اور سورہ توبہ کی آیتیں دیکھو, ایسی جاندار آیتیں ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اگر تم الا تنصروہ, اگر تم پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے نہ کرو, یہ قرآن کا انداز ہے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا, اللہ نے اس وقت بھی مدد کی ہے جب مشرکین نے ان کو نکال دیا تھا. ثانی اثنینی, جب دو میں سے یہ ایک تھے, ایک ابو بکر اور ایک یہ, تو اللہ نے پوری امت کو ابو بکر کے مقابلے میں ذکر کیا ہے کہ تم سارے چھوڑ دو نا, ابو بکر تو نبی کے ساتھ ہے. اللہ نے اس وقت ابو بکر کے ذریعے مدد کی ہے. اور اذ یقول لصاحبہ, جب نبی ابو بکر سے کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے, قرآن صاحب کا لفظ صرف ابو بکر کے لیے استعمال کیا, اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, لا تحزن, غم نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام جب دریا پہ آ کے رک گئے نا, اور پیچھے سے فرعون آیا, بنی اسرائیل نے کہا ہم تو مارے گئے, موسیٰ نے کیا کہا, انما یا ربی, میرے ساتھ کون ہے, میرا اللہ ہے. یہ نہیں کہا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ میری تو مدد ہوگی, ان کی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, کیونکہ کسی موقع پہ ساتھ ہی نہیں دے رہے, اتنی اللہ نے مدد کر دی ہے, تو اب اللہ کوئی راہ نکال لے گا, یہاں کے اگر مروا دیا, انا لمدرکون, اے موسیٰ مر گئے, پکڑے گئے, تو فرعون تو مارے گا, تو توکل ذرا بھی نہیں تھا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انما یا ربی, میرے ساتھ کون ہے, میرے رب ہے, تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لیکن جب ابو بکر غار میں تھے اور چاروں طرف سے گھیر لیا, بالکل وہی سچویشن جو فرعون کی تھی, تو نبی نے کیا فرمایا, غم نہ کرو, ہمارے ساتھ کون ہے, ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. ان کو پتا تھا جانسار ساتھی ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا اللہ میری مدد کرے ابو بکر کی نہ کرے. تو یار اتنی بڑی فضیلت, وہ باغ کھائیں گے یار, کچھ سوچنے کی بات ہے, وہ کسی کے باغ پہ قبضہ کریں گے, اور وہ بھی پیغمبر کی بیٹی کی, تو یہ غلط بات ہے. اس کو شیعہ حضرات کو چاہیے تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں, کیوں امت میں اختلاف پھیلا رہے ہیں. سارے شیعہ ایسی باتیں کرتے بھی نہیں ہیں, جو آج کل نئے نئے مارکیٹ میں خطیب آ رہے ہیں وہ زیادہ ان مسئلوں کو اجاگر کر رہے ہیں. حضرت علی نے اپنی بیٹی بھی دی تھی حضرت عمر کو, ان سے نکاح ہوا ہے, لیکن شیعہ لوگ تو اس کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ یہ تاریخی حقیقت ہے جو خود شیعوں کی کتابوں سے ثابت ہے. لیکن چلو وہ تو ایک بات کی چیز ہے نا, تو یہ تو کتنی بڑی حقیقت ہے کہ کیوں ایک وراثت کا ایک مال کیوں روکیں گے وہ, جو نبی پر اتنا کچھ جانثار کیا انہوں نے. پھر حضرت حسن حسین نے کیوں اعتراض نہیں کیا بڑے ہونے کے بعد؟ کوئی ایک تقریر حضرت حسن حسین کی دکھاؤ ابو بکر عمر کے خلاف. حضرت عمر تو حضرت حسن حسین کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے, اور گلی میں چلتے پھرتے جب چھوٹے تھے تو ان کو اٹھا کے پیار کرتے. ایک دفعہ حضرت حسن جو ہے وہ کہیں گلی میں کھیل رہے تھے, حضرت علی بھی تھے, حضرت عمر نے فرمایا, گود میں اٹھا کے فرمایا, شبیہم بمحمد لا بعلی, یہ تو نبی کے مشابہ, علی تمہاری شکل پہ نہیں گئے ہیں یہ. اور حضرت علی ہنس رہے تھے, یعنی یہ کہا کہ یہ تو پیغمبر کے زیادہ مشابہ ہیں یہ. تو پھر حضرت عمر نے کتنا پروٹوکول دیا حضرت حسین کو. آپ کو پتا ہے حضرت حسن کی جو امام زین العابدین ہیں, جو کربلا میں اکیلے باقی بچ گئے تھے, ان کی والدہ کون تھی؟ حضرت حسن کی نسل, تو حضرت حسین کی نسل جو چلی ہے نا, وہ حضرت زین العابدین سے چلی ہے. آج جتنے حضرت حسین کی اولاد ہیں وہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں. تو ان کی جو والدہ تھیں وہ کون تھیں؟ یہ وہ تھیں جو ایران کی شہزادیاں, جنہیں حضرت عمر نے حضرت حسن و حسین کو گفٹ میں دیا تھا. ایران سے شہزادیاں قید ہو کے آئیں, لونڈیاں تھیں, تو لوگوں نے کہا یہ شہزادیاں, ان کو باندی بنانا ان کی توہین ہے, ان کا کسی بڑے سے نکاح ہونا چاہیے, شہزادیاں تو شہزادوں سے نکاح ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے کس کو شہزادہ قرار دیا؟ حسن حسین کو. تو ہر جگہ ان کو اہل بیت کو پروٹوکول دیا. تو یہ بنایا ہوا پھڈا ہے بھائی, یہ حقیقی پھڈا نہیں ہے, یہ بنایا ہوا پھڈا ہے. اب اس پہ کوئی آ جائے گا کسی اسکالر کا, ایک تقریر شروع, پھر ایک نئی پھڈا شروع وہاں. اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, ہمارے ایک رشتے دار جہاز میں نا مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے, وہ سفر کر رہے تھے, تو ایک ہندو لڑکی آئی, ان سے پوچھا کہ یہ شیعہ لوگوں کا اور سنیوں کا کیا اختلاف ہے. تو ان کو زیادہ نالج نہیں تھی, انہوں نے بتایا کہ بڑا اختلاف تو یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا, سنی کہتے ہیں ابو بکر کو. تو اس نے کہا وہ تو بن گئے نا, اب کیا کرنا ہے اس پڈے سے. وہ ہندو لڑکی پریشان ہو رہی تھی, اب تو ہو گئے نا, یہ تو سلیکشن کے وقت دیکھا جاتا ہے نا کس کو بننا, اب تو جو بننا تھا وہ تو بن گیا, تو اب کیا کریں. تو کہہ رہے میں نے بھی کہا پتہ نہیں, مجھے تو خود پتہ نہیں اب کرنا کیا چاہیے. تو اب باغ فدق کا جو مسئلہ تھا وہ تو حل ہو گیا, ختم ہو گیا.
اب تو ہم آگے کی سوچیں نا, اب تو ہم کسی کی وراثت نہ کھائیں, جس کی بنتی ہے اس کو دے دیں. اب ان پہ اعتراض کرنا اور ان جھگڑوں کو دوبارہ شروع کرنا جو ختم ہو چکے ہیں, اس سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر آپ دلائی میں جب ایک طرف کے دیکھتے ہیں تو ایک اینک سے کیوں دیکھتے ہیں, دوسری اینک دوسری آنکھ سے بھی تو دیکھو نا, دوسری طرف کے دلائل آپ دیکھو. یوٹیوب پر کافی اسکالرز حدیث عمار کو مسئلہ بنا کر کافی تنقید کرتے ہیں حضرت معاویہ پر, اس کا کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں, بھی میرے بخاری کے لیکچر اپلوڈ ہوں گے اس میں بھی اس کا جواب آئے گا. بات یہ ہے کہ جواب والے کلپ وائرل نہیں ہوتے, نیگیٹو چیزیں فوراً. وہ میرا کلپ چلا تھا نا کوا حلال والا, اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا, ریفرنس دیے, پھر میں نے بتایا کون سے کوے کو میں نے کہا ہے حرام ہے, کون سا حلال ہے, پوری ڈیٹیل. جس نے وہ جواب سنا مطمئن ہو گیا, لیکن وہ جواب کہیں پھیل کے ہی نہیں دے رہا. بس جو ایک چیز چلی گئی وہ اس پہ لوگ کلپ بنا بنا کے نا اعتراض. میں نے اس کوے کو نہیں بولا یہ والا جو کوا ہے آپ کا, اگر اس کو میں حلال بولتا تو ہو سکتا کوا بریانی کھلاتا آپ کو میں بیٹھ گیا. تو پوری ڈیٹیل سے بات میں نے کی ہے. اب میں اس کروں گا نا تو پھر وہی ادھوری بات ہوگی, پھر اس کا ادھورا کلپ چلا جائے گا. تو میں ان کوؤں کو حلال نہیں کہتا, اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے یار, اس کو کون اس کوے کو حلال کہہ سکتا ہے؟ اگر کہتے تو کوئی تو بریانی شریانی پکا کے کھلا رہے ہوتے نا, لیکن وہ وضاحتی بیان وائرل ہی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ یوٹیوبر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ویوز چاہیے ہوتے ہیں, وہ نیگیٹو چیزوں کو ٹھک 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 دبا کے پھیلاتے ہیں. وہ تو وہی جیسے شادیوں کے کلپ دبا کے نکل رہے ہوتے ہیں, اور جو بیوی کے حقوق والے کلپ ہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے, تو شوہر کے حقوق والے بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے, تو ماں باپ والے بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں. ایک دو ہوتے ہیں جس میں ذرا جذباتی سا ہو گیا نا, تو اس میں جذبات کو لوگ کیش کراتے ہیں, وہ مفتی صاحب جذباتی, تو عنوان یہ لگتا ہے مفتی صاحب رو پڑے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں پانچویں ہو گئی کیا, کیوں رو پڑے ہیں. اس چکر میں ماں باپ کے حقوق سن لیتے ہیں وہ. اگر اس پہ ڈال دیں نا ماں کا حق, کوئی بھی نہیں سنے گا. تو یہ یوٹیوب کی دنیا ایک الگ دنیا ہے, اس میں کوا حلال والی چلے گی, حرام والی نہیں چلے گی اس میں. مفتی صاحب آپ سے بیعت کا خواہشمند, وہ بھی میں نے لوگوں کو بیعت کرنا شروع نہیں کیا بھائی, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, جب اللہ کرے کوئی ترتیب بن جائے اس کی. ہاں جب سفر سے آپ واپس آ رہے ہو نا, تو شہر کی حدود میں جیسے ہی داخل ہوگے پوری نماز پڑھنا لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر. جب تک گھر پہنچو گے نہیں, شہر کی حدود. شہر کی حدود کسے کہتے ہیں؟ شہر اور اس کے جو مضافات ہیں, قریب قریب کی آبادی. جب صحرا شروع ہو جائیں تو پھر مسافر. اسی طرح باہر جاتے ہوئے بھی جب تک شہر کی حدود کو کراس نہیں کر دیتے اس وقت تک آپ مسافر نہیں بنتے. سمجھ رہے ہو؟ چلو بھائی, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.